إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وقال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں، ہمارے لیے ایک سعادت کی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو شریک ہونے کی آنے کی توفیق دی، اس لیے کہ علم کی مجلس میں آنا، دین کی مجلس میں آنا انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے لیے راہ چلتا ہے، اس کا مقصود اس چلنے میں دین کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. لہذا انسان چاہتا ہے کہ جنت کے راستے پر چلے، تو اس کے لیے پہلے اسے دین کے علم کے لیے راستہ چلنا چاہیے. انسان کا جنت کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے ابتدائی قدم دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں، ایک طرف انسان کے لیے شبہات ہیں جو اس کو جنت کے راستے سے ہٹاتے ہیں، کنفیوژن آدمی کو پیدا ہوتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. صراط مستقیم پر چلنے میں شبہات انسان کو حق سے دور کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ شہوات کا ہے. جب آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو انسان کو خواہشات اس سیدھے راستے سے بھٹکاتی ہیں. آدمی کو معلوم ہوتا ہے یہ صحیح ہے، لیکن چاہتے ہیں، تمنائیں، لذتیں، ضروریات انسان کو اس راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، کبھی چلنے سے روک دیتی ہیں، کبھی غلط رخ پر لے جاتی ہیں. پھر شیطان بھی ہیں، یہ تو انسان کا اپنا مسئلہ ہے، شیطان بھی ہیں جو حق کو باطل کی صورت میں اور باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آدمی کے ذہن کو منتشر کر دیتا ہے. پھر دنیا ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے انسان کو، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی اصل کام چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دین سے روکتی ہیں. کبھی سماج ہوتا ہے، میجورٹی، پبلک، لوگ، رشتے داریاں، یہ انسان پر دباؤ ڈالتی ہیں اور انسان حق سے دور ہوتا ہے. کبھی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، بیماری، تکلیف، تنگی، معاشی مسائل، ذاتی تکلیف انسان کی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو حق کے راستے سے روکتی ہیں. شیطان ہے، نفس ہے، کنفیوژن ہے، عقل کا کمزور ہونا یا کنفیوز ہونا، یا دنیا، یا مسائل، سماج، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے میں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن جاننا. بھائی سب سے پہلے سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل شروع ہوتا ہے حل جاننے سے. اسی کا نام ہے دین کا علم حاصل کرنا. کہ ایک آدمی اگر حل جانتا ہی نہ ہو تو سارے قدم اس کے غلط رخ پر جائیں گے. اس کو معلوم ہی دوا کون سی ہے. شفا کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی دوائی جانے، ہاں یہ دوائی ہے، پھر اس دوائی کو استعمال کرے، کھانے کی کھائے، لگانے کی لگائے، جیسا طریقہ اس کا ہے اس طریقے سے اس دوائی کو استعمال کرے. لہذا انسان کے لیے چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو یا دنیوی زندگی کے مسائل کا معاملہ ہو، کامیابی اور نجات کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے آدمی جانے کی کامیابی کیا ہے، نجات کیا ہے، اور کامیابی کے وسائل کیا ہیں. ایک آدمی گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کو گھر کا دروازہ معلوم نہیں. دروازہ اگر معلوم ہو تو دروازے سے داخل ہوگا، معلوم نہیں بس کھڑا ہوا ہے پیچھے جا کے گھر کے. اب معلوم ہوتا کہ بھئی دروازہ ادھر سے ہے، اچھا اچھا پھر ادھر سے آیا، آسانی سے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اس کے اکرام کے لیے، دسترخوان بچھا ہوا ہے اس کے لیے، معلوم ہی نہیں اس کو دروازہ کہاں ہے، کوئی سوچ رہا کوئی آیا نہیں اس کو لینے کے لیے. اب اگر اس کو معلوم ہوتا کہ انٹری وہاں سے ہے، سارا استقبال وہاں ہو رہا ہے، اور کھانے کے لیے مضبوط سارا انتظام ہے، معلوم نہیں. لہذا ایک انسان کے لیے علم کی کمی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے. شروعات ہوتی کہاں سے؟ نمبر ایک علم سے. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ العلق میں اللہ نے جو پہلی وحی اللہ کی طرف سے آئی، اس میں اللہ تعالی نے کس بارے میں بتایا؟ علم کے بارے میں. پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، خون کی بالکل ابتدائی حالت ہوتی ہے نطفے کے بعد کی. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا عطا کرنے والا، سخی. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلا میسج اللہ کا یہ آ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو سکھایا کیسے سکھایا؟ اللہ نے وہ علم اپنے نبیوں کو دیا. اب نبیوں کے پاس جو علم آیا ہے وہ علم ہم کو لینا ہے. ہمارے پاس ڈائریکٹ وحی آئے گی؟ نہیں، ہم کو خود علم حاصل کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. آدمی نہیں کہ ذرا مراقبہ کرتا ہوں، ہاں آیا ابھی علم. آپ کا موبائل نہیں کہ آپ چارجنگ کے لیے رکھ دیں اور چارج ہو جائے ایک دم، ابھی بہت زبردست علم آ گیا میرا، چارجنگ ہو گئی. علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، علم کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، علم سیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں، یہ مسلم کے روایات میں سے ہیں، کہتے ہیں لا يستطاع العلم براحة الجسم، علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انگور کی خوشے ہوں، ایک دم نرم تکیہ اور بستر، لیٹ کے کتاب بھی ایسی ہو کہ پکڑنے کی بھی ضرورت نہ ہو، ہوا میں بالکل ہمارے حساب سے رہے، اور چشمے کی ضرورت بھی نہ پڑے، آرام سے پڑھ رہے، بلکہ کتاب خود ہی پڑھ کے سنا ہم کو اپنے آپ کو، ایک دم آسانی سے. آسانی سے علم نہیں آتا ہے. دین کا تو چھوڑیے، دنیا کا بھی نہیں آتا ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، بہت خوشی کی بات ہے. کب؟ کل. ابھی تو یہ گڈو ہے، ابھی جائے گا نرسری میں، پھر جائے گا کے جی، یہ وہ پی جی، جو بھی ہوتے ہوتے پہلی میں جائے گا. پھر اچھا پھر پہلی میں آئے کیا؟ پھر دسویں پڑھے گا، پھر بارہویں پڑھے گا، پھر پندرہویں پڑھے گا، پھر نہ جانے کتویں پڑھے گا، پھر ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، یہ کرے گا. اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کریں گے، اتنی عمر وہ پڑے گا، تب جا کے اس کو کیا ملے گا؟ مینڈک کا آپریشن. اتنا پڑھنے کے بعد کیا ملے گا؟ مینڈک کا آپریشن. بتائیے تھوڑا وقت ہے، اتنی عمر پڑھنے کے بعد کیا آیا؟ مینڈک کا آپریشن. دین کا علم آدمی کوشش کرے اگر تو بعض اوقات اس سے بھی آسانی سے ملتا ہے، لیکن دنیا کے لیے آدمی اتنی تکلیف اٹھا لیتا ہے، لیکن دین کے لیے، دین کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتا. ہم یہ نہیں کہتے آپ تکلیف اٹھاؤ زبردستی، الٹے لڑک کی کتاب پڑھو، کوئی بھی نہیں بولا اس، زبردستی کی تکلیف نہیں. لیکن دین کے لیے آدمی یہ کرنے لگے، آسانی سے آئے گا تو لیں گے، نہیں تو نہیں. کون جاتا درس میں؟ کون جاتا اتنی دور سفر کر کے؟ کون بیٹھے گا اتنی دیر تک؟ میرے پاؤں بہت دکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد سر چکرانے لگتا. فلم دیکھنے؟ نہیں، وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے. میچ دیکھنے؟ نہیں. رشتے داروں سے گپ شپ کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں، بہت مزہ آتا. کوئی جانے بیٹھو نا ذرا، اچھا لگ رہا. اچھا، اتنے جلدی کیا جا رہے؟ کیونکہ ہم لذتوں کے عادی ہوئے ہیں. انسان کی لذت کس میں ہے؟ انسان کی لذت اس کے مقصد میں ہوتی ہے. ایک چیز جب آدمی ٹارگیٹ بنا لیتا ہے، پیسے گننے کو کبھی تکلیف ہوئی؟ بہت تھک گیا میں، جان دے ابھی نہیں گنتا میں. ارے گنو، آدمی کبھی تھکتا اس کو نہیں؟ تھکتا ہے اس کو، جتنا گنتے جاتا اور مزہ آتا. اتنے ہوئے میرے پاس، اتنے لاکھ، اوہ کیا بات ہے. کسی کو کہیں گے دیکھو میرے گوڈاؤن میں نوٹوں کے بنڈل کے باکس رکھے ہوئے ہیں، جتنے لینا ہے لے جاؤ، پورا بھرا ہوا ہے. تھکے گا وہ؟ اس کے ہاتھ کے نیچے چار پانچ آدمی رہیں گے، ان کو بولے گا آج جاؤ چھٹی پہ تم لوگ، میں خود نکالتا ہوں. کیوں؟ لے کے بھاگا تو کوئی گواہ بھی نہیں ہونا چاہیے میرے پاس کتنے بنڈل ہیں. پورے آدمی خود اٹھائے گا، محنت کر کے لے کے جا کے اپنے روم میں رکھے گا، ہو سکتا ہے بیوی کو بھی نہیں بتائے. محنت آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے. دیکھیے آدمی محنت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. کہیں وہ کرتا ہے، کہیں وہ نہیں کرتا ہے. ایک جگہ وہ تھک جاتا ہے، ایک جگہ نہیں تھکتا. تھکا ہوا ہو تو بھی فریش ہو جاتا ہے ایک دم، تھکا ہو تو بھی فریش ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان کی طلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسان کی طلب، اس کو سمجھیں. انسان کی طلب جہاں ہوتی ہے، مشقت وہاں آسان ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات مشقت اس کی لذیذ ہو جاتی ہے. بیڑی تمباکو والے، معلوم پڑا کہ یہاں نہیں ہے کچھ بھی، اس کو چاہیے بیڑی رہی تو اس کا سب شروع ہو جاتا ہے ایک دم ایکٹیویٹ ہونے کے لیے. موبائل ایکٹیویٹ کرتے ہیں جیسا، بہت سارے لوگوں کا ذہن ایکٹیویٹ ہوتا ہے سگریٹ پی کے، کوئی دماغ نہیں چل رہا میرا، تھوڑا پیوں گا نا تھوڑا فریش، سوچنے کو آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے اس کا. اس کو کیک جب تک نہیں بیٹھتی ہے، کیک بیٹھتی ہے تو چالو ہوتا ہے، وہ گاڑی کی طرح ہے وہ. تو بہت سارے لوگوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، بولے یہاں دکان بند ہے، آگے چوک میں ہوگا. اب وہ آدمی کیا کرے گا، چل کے جائے گا، وہاں دے گا اور ابھی تو بند ہوا، صاحب بند کر دیا، ابھی نہیں کھول سکتے دکان، ایسا اور کہیں ملے گا کیا؟ تو وہاں دکان جاؤ، وہاں ملے گا، وہاں 12 کے بعد بھی چالو رہتا دکان. تو پکا پکا، تو تھوڑا آگے تو ہے اور کیا ہے، پھر آگے جاتا ہے. بہت تھکا ہوا تھا یہ، لیکن اس میں تراوٹ کہاں سے آگے، ایک دم ترتری آگے ایک دم. اچھا جب معلوم پڑتا ہے پکا کھلا ہے، انرجی آتی کہ نہیں آتی، آدمی بولتا چلو پکا ہے تو مطلب زوم برابر جاتا آدمی. لیکن وہی مسئلہ جب واقعی نماز کے لیے یا دینی مجلس میں جانے کے لیے آتا ہے تو دور کون جاتا. آدمی کی طلب جہاں ہوتی ہے وہاں آدمی کا مجاہدہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیں، ہمارے مجاہدے میں کمی آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مجاہدے میں کمی آنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری طلب کمزور ہوتی ہے. لہذا جہاں آدمی کی طلب ہوتی ہے وہاں مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے، بلکہ مجاہدے میں لذت پیدا ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنا مجاہدہ کرتے تھے، لمبی نماز پاؤں سوجنے تک. کیوں؟ آپ کی رغبت اس میں ہے. جو علت قرت عینی جو صلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. سلف حدیث کے لیے سفر کیسا کرتے تھے، کئی کئی مہینوں کا سفر ایک ایک حدیث کے لیے. کیوں آسان ہوا؟ رغبت، وہ خزانے سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے ایک حدیث کو. خزانوں کا ملنا ان کی جوتیوں میں تھا. کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خزانوں سے زیادہ قیمتی اور واقعی قیمتی ہے. یہ نہیں کہ وہ سمجھتے تھے، حقیقتاً ایسا ہے، آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے. لہذا ایک انسان اپنے دل کا جائزہ لے کر اپنی طلب کو تازہ کرتا رہے. ٹھیک ہے، کوئی دن ایک دم بیٹری چارج رہتی، میں تو جاؤں گا، پیدل جاؤں گا، میں بہت دور جاؤں گا، 10 کلومیٹر جاؤں گا. کبھی کبھی ایسا رہتا ہے، کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے بستر سے باہر آنے کو بھی ڈر لگتا ہے. کبھی آدمی کا پاور کم ہو جاتا ہے. آدمی کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو واپس سے آدمی کو تیار کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو مجالس ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر علم کی رغبت پیدا ہو اور ہمارے دین کے سلسلے میں ہم دلیل کی بنیاد پر قائم ہوں. یہ نہیں کہ ہم بس لوگوں کے پیچھے آنکھ بن کر کے چلتے رہیں، بلکہ واقعی ہم اپنا دین دلیلوں کی روشنی میں جاننے لگے. ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ دین کی رغبت اور دین میں صحت. واقعی دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہم کو معلوم پڑے. لہذا اسی عنوان کے تحت اور انہی مقاصد سے یہ ہر 2 مہینے کا جو پروگرام طے ہوا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آئیں اور دن بھر ان کے اوپر بارش ہو، مسلسل مجالس میں وہ دینی گفتگو سنیں، مختلف علماء کو بلایا جائے اور سوال و جواب کی مجلس اس میں ہو. تو سارے لوگ جو جتنے بھی آئیں ان کے ذہن میں شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، وہ پوچھیں علماء سے، اور مختلف علاقوں سے علماء کو بلایا جائے اور ان کے جوابات وہ دیں گے. اور صبح سے لے کے ہمارا جو ترتیب ہے، جو اصل ہمارا کورس رہے گا، کورس کا حصہ زور تک، پھر اس کے بعد سوال جواب، اس کے بعد خطابات. اس اعتبار سے ہر آدمی کی طلب پوری ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے یہ کورس تمہارا سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے بیٹھ رہا میں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، بہت ہائی فائی رہتا ہے، اس کے اندر بہت علمی باتیں آتی ہیں، میرے کو سمجھتا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے شام کا وقت زیادہ خوشی کا ہے کہ وہ لوگ عصر کے بعد سے صرف بیان سنیں گے. ہاں ٹینشن نہیں کچھ بھی، نہ کتاب میں دیکھنا ہے، نہ الف بیتے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے کیا ہے، شام کی مجلسیں ہوتی ہیں. درمیان میں سوال و جواب کی مجلس ہے، کسی کے ڈاؤٹس ہیں تو وہ وقت ہے جس میں آدمی اپنے سوالات پوچھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ مقصد ہے ہمارے اس پروگرام کا، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور یہ ہر دو مہینے پر انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے. تو ہمارا موضوع کیا ہے، آج کس عنوان کے تحت ہم کو گفتگو کرنا ہے، سمجھنا ہے. دو دن میں ہمارے دو موضوع ہیں. آج کا موضوع کیا ہے، آپ کو نوٹس ملے ہیں سب کو، جن کو نہیں ملے باہر ہیں وہ لوگ لے سکتے ہیں وہاں سے، جن کو نہیں معلوم تو باہر سے نوٹس لے سکتے ہیں. ہمارا موضوع ہے اہل حق کا منہج. اہل حق کا منہج، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں ان کا کیا منہج ہوتا ہے. منہج کے معنی کیا ہے، منہج اور منہاج، یہ ان اصولوں کو کہتے ہیں جن کی بنیاد پر آدمی دین میں عقائد اور احکام اخذ کرتا ہے. اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں جس پر چل کے آدمی منزل پر پہنچتا ہے. سبیلا و سنتا، شرعتا و منہاجا کی تفسیر میں آیا ہے کہ راستہ اور طریقہ. تو منہج کے معنی کیا ہے، آپ اس کو سمجھیں. منہج اس طریقے کو کہتے ہیں، ان اصولوں کو کہتے ہیں جن کی بنیاد پر آدمی عقیدہ اور احکام اخذ کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ سب لوگ اگر، یعنی میجورٹی اگر کوئی بات بولے تو وہ صحیح ہوتی ہے، تو اب یہ چیز اس کا اصول ہے کہ میجورٹی جو بات بولے وہ ماننا چاہیے. جیسے الیکشنز وغیرہ میں کیا ہوتا کہ جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ جیتتا. تو اب یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا اصول ہے کہ وہ غالب رہے گا جس کے ووٹ زیادہ ہیں. تو دینی اعتبار سے یہ طریقہ چلتا ہے نہیں، کہ سارے لوگ اگر کچھ زیادہ لوگ ایک بات بولیں تو صحیح ہو جاتی، ایسا ہے نہیں، یہ غلط ہے. لیکن عموماً لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر کوئی بات بولتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے. تو یہ اس آدمی کا منہج ہے کہ میجورٹی حق پر ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات، منہج وہ کسی چیز کو صحیح مانتا ہے. تو اب کیسے مانتا ہے، بولے اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں نا، زیادہ لوگ بول رہے کا مطلب صحیح ہے. تو یہ اس آدمی کا منہج ہے. یا کوئی آدمی کہے میرے خواب میں نانا آئے تھے، انہوں نے کیا بولے، میرے نام سے ایک درگاہ بناؤ. تو اب خواب میں نانا آئے کا مطلب نانا ہی تھے وہ، اور نانا نے جب بولے خواب میں تو غلط نہیں بولے، خواب صبح میں دیکھا میں نے، وہ بھی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں تھا، سو رہا تھا میں، تو اس وقت میں میں نے خواب دیکھا، سچا خواب ہے. تو اب درگاہ بنانی پڑے گی کہ نہیں، بنانی پڑے گی. کیوں، خواب ہے، نانا جانا ہے تھے. تو خواب کے ذریعے سے اس نے کیا کیا، ایک شرعی حکم لیا کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے. کہاں سے دلیل لیا اس نے، خواب سے. تو اس کے نزدیک خواب کیا ہے، دلیل ہے، دلیل ہے. تو اس کا منہج یہ ہے کہ خواب سے بھی احکام لیے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات، منہج ان اصولوں کو کہتے ہیں جن کی روشنی میں ایک انسان عقیدہ اور احکام اخذ کرتا ہے. ٹھیک، اس بنیادی بات کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا، 18 تقریباً نبی اللہ نے ذکر کیے، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، لہذا تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرنا. جس ہدایت پر یہ تھے تم کو چاہیے کہ تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو. یعنی ہم سے پہلے جو لوگ نبی گزرے ہیں، اہل حق گزرے ہیں، ان کا ایک منہج تھا، ان کی ایک ہدایت اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی. ہم کو کوئی نیا اصول اور نئے معاملات اخذ کرنے ہیں؟ نہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو ایک دین دیا ہے اور وہی دین ہمارے لیے بھی ہے، سارے نبی اسلام پر تھے. تو ہم سے پہلے جتنے اہل حق تھے انہی کے راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، یہ قرآن کریم میں اللہ نے ہم کو بتایا. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، تو اس کے راستے پر چل، اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا، میری طرف جس کا جھکاؤ تھا. انابا کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا. تو اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ایک راستے پر چلتے ہیں، تم کو بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے. اس راستے کا نام کیا ہے؟ اس راستے کا نام، آواز تیاری، اس راستے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ صراط مستقیم. اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں اسی راستے کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے، اس کی رہبری ہم کو عطا فرما. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کی پیروی ہم سب کو کرنا ہے، اور یہی حق والوں کا راستہ ہے، یہی جنت تک لے جاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے. لہذا آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل حق کا منہج کیا ہوتا ہے، ان کے اصول کیا ہوتے ہیں، وہ دین اخذ کیسے کرتے ہیں، وہ کیسے دین کے عقائد اور احکام لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کا التزام، اہتمام. کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ قرآن. اور سنت سے مراد کس کی سنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اہل حق کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے کتاب و سنت کو بنیاد بناتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنے لیے بنیاد بناتے ہیں. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ صحیح ہے، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں وہ صحیح نہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق غلط ثابت ہو جائے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو اس بارے میں دلیل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کا طریقہ ایک بتلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان دونوں، ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ، لہذا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیے دو آیتیں ہیں اور دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، ایک ایمان کا تقاضا کیا ہے، دو ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کا انجام کیا ہے. پہلی آیت میں کیا بتایا، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں. کیسے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ فیصلہ تمہارا کیا جائے. کس چیز کا فیصلہ؟ آپس کے اختلاف کا. جھگڑا ہے میں صحیح کہ تو صحیح. ٹھیک ہے آئیے. کس طرف آئیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. اللہ کے فیصلے رسول کے فیصلے, اللہ کے حکم رسول کے حکم کی طرف آؤ تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے. تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ہم اپنے بڑوں کے پاس جائیں گے, ایسا بولتے ہیں. میرے دادا جان تو ایسا بولتے تھے. یوں کہتے ہیں؟ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. دو مرحلے اس کے ہیں حق کے اعتبار سے. ایک حق کا سننا, دوسرے حق کا قبول کر کے اس کا تقاضا پورا کرنا, اس پر عمل کرنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں دل سے بھی زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اطعنا ہم اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. یعنی وہ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اور اس کو عمل میں بھی لاتے ہیں, تعمیل بھی اس کی کرتے ہیں. تو ایمان والوں کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً ان کی طرف سے ہاں میں جواب ملتا ہے, وہ انکار نہیں کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اَن يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیابی ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے. تو جو آدمی کہے کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے ہم زندگی گزاریں گے, تو کیا قرآن کی یہ آیت ان کو کامیاب نہیں بتا رہی؟ فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اچھا بلا, بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ آج آپ لوگ قرآن حدیث کی دعوت دے رہے, نبی کے زمانے میں نہیں تھی, اس زمانے میں ایمان کی دعوت تھی. اس زمانے میں کیا دعوت تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا ایسا, کہا ثابت کرو اس زمانے میں قرآن و حدیث کی دعوت تھی. کہ یہ آج کیا بتا رہی؟ نہیں, کون بلاتا تھا ان کو؟ فرشتے یا مشرکین کفار؟ کن کو کون بلا رہا؟ ایمان والوں کو جب بلایا جاتا ہے کس طرف آؤ تو کون بلاتے تھے؟ کفار بلاتے تھے؟ ایمان والے بلاتے تھے. اللہ کے نبی بلا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ فیصلے کے لیے. تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس زمانے میں اس کی دعوت تھی کہ فیصلوں کے لیے کہاں آنا ہے؟ گھر کو سونے کے جاتے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, درد چل رہا ہے پہلا پوائنٹ, وہ آخری پیج دیکھتے رہتے ہیں. تو اسٹیشن آنے سے پہلے اترنا نہیں گاڑی سے, ٹرین کے ساتھ چلے. ہاں تو ایک ایک پوائنٹ جو ہے کچھ لوگ پہلے پڑھتے بیٹھتے, بولے یہ تو جان تو بعد میں سنیں گے, ہم پہلے ہی پڑھ لیں گے, اس کی چین نہیں آتا. بہت سارے لوگ موٹی کتاب لیے تو پہلے آخری پیج دیکھتے ہیں. ویسا نہیں کرنا, آپ ساتھ میں رہیں, ورنہ یہاں میں بول رہا کچھ وہاں آپ سنیں گے کچھ اور گھر پہ جا کے بیوی کو پڑھائیں گے کچھ, ویسا نہیں کرنا. تو اس زمانے میں کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تھا یا نہیں؟ اللہ کی طرف بلایا جاتا کا مطلب کہاں لے جاتے تھے؟ آسمان پہ. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف. اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی بات کی طرف, سنت کی طرف. جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کے پاس بھی بلایا جاتا تھا, لیکن آپ کے پاس کیوں بلایا جاتا تھا؟ خالی دیکھنے کو آؤ کیا سے رسول دیکھو دیدار کے لیے؟ نہیں, آپ کی بات فیصلہ فیصلے کے لیے. تو اللہ کی اور رسول کی طرف بلایا جاتا کا مطلب اللہ کی بات, کیونکہ اللہ کی طرف کہاں سے بلائیں گے بھائی, عرش پہ لے جائیں گے؟ نہیں, اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کی بات, اللہ کی وحی, اور رسول کی طرف رسول کی شخصیت اور رسول کی بات. تو ایمان والوں کا جواب اس کے بدلے میں کیا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے, یعنی ہم سنیں گے بات ہاں اور ہم مانیں. دو چیزوں کی آمادگی ہونا چاہیے, حق سننے کی اور حق ماننے کی. آدمی کا دل ہمیشہ دو چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک, ٹھیک ہے ہم سنیں گے. دو, سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں, سوچیں گے. یہ سنیں گے اور مانیں گے, یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے. تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ. اللہ نے کہا جو اللہ کی فرما برداری کریں اور اس کے رسول کی اور اللہ سے ڈریں اور تقوی شعار بنا رہے. کتنے کام ہو رہے ہیں؟ چار. نمبر ایک اللہ کی مانے, نمبر دو رسول کی مانے, نمبر تین اللہ سے ڈرتا رہے, نمبر چار پرہیزگاری اختیار کرے, پابند تقوی والا بنے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. فوز ان کے لیے کامیابی. تو اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا اللہ رسول اللہ رسول کرتے, اتنا باقی کا کیا کریں گے؟ تو اس زمانے میں اللہ نے کیا حکم دیا, کیا بتایا؟ اللہ اس کے رسول کی مانے اور اللہ سے ڈرے, تقوی اختیار کرے, کامیاب. اور کچھ بتایا اللہ نے یہاں پہ؟ تو اس کے ضمن میں اگر ایک ہزار ایک لاکھ چیزیں بھی آتی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں, لیکن بیس کیا ہے؟ ناشتہ کوئی بھی نہیں کیا ہوا ہے. بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننا. بعض لوگ جب ہم کہتے ہیں, بہت سارے ہمارے علماء نے کہا, بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اہل حدیث کے دو اصول, فرمان خدا اور فرمان رسول ہے نا, نہیں سنیں؟ یاد رکھو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بولتے اہل حدیث کے دو اصول اور ہمارے کتنے ہیں؟ چار, کتاب, سنت, اجماع اور قیاس, قیاس شرعی. بولے یہ لوگ دو کو مانتے دو کو نہیں مانتے, کیا بولیں گے ابھی؟ کوئی جواب ہے؟ ہاں ہم لوگ دو نہیں مانتے, دو اور ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے, معلوم کیسا پڑتا؟ اجماع کا دلیل ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ اجماع دلیل ہے, ٹھیک ہے. اجماع دلیل ہے کہ کیا دلیل ہے تو کیسا معلوم پڑے گا؟ قرآن و سنت سے. آگے آئے گا اجماع کا ذکر. قیاس, قیاس شرعی دلیل ہے, یہ کیسا معلوم پڑے گا؟ خواب میں دیکھیں گے. معلوم کیسا پڑتا ہے؟ کیا وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے؟ وہ دلیل کا محتاج ہے کہ قیاس دلیل ہے, قیاس شرعی دلیل بن سکتی ہے. تو یہ بھی معلوم ہوگا کہاں سے؟ کتاب و سنت سے. تو بنیادی طور پر دلیلیں کتنی ہیں؟ دو. اب اس سے آپ اگر پچاس چیزیں بھی ثابت کرتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ نمبر ایک کتاب, دوسرے سنت, تیسرے اجماع, چوتھے قیاس, اس میں کسی ایک امام کی تکلیف کہاں ہے؟ تو پھر آپ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اس میں تو قیاس شرعی میں کیا یہ ہے کہ ایک ہی امام کی مانی جائے. قیاس ایک ہی آدمی کر سکتا دنیا میں, زمین پہ قیاس نا؟ نہیں, کئی لوگ کر سکتے کہ ایک ہی کر سکتا. بولیے اللہ کی طرف سے آفیشلی طے ہے, ایسا ہے نہیں. تو پھر اس میں چاروں میں دلیل کہاں سے آئی؟ تو پھر اس میں صرف ایک امام کی تقلید شخصی کرنا تو آپ ہی کی تو جو عمل ہے وہ چاروں میں تو کہیں بھی نہیں مل رہا ہم کو. اس میں کہاں ہے پانچواں ایک امام کی ماننا چاہیے؟ ہے اس میں نہیں. تو آپ کا بھی تو پانچواں آیا نا, پھر تو چار بولے آپ نے, لیکن آپ چار کے بعد پانچواں لائے کہ نہیں لائے؟ اپنی طرف سے آپ کے بھی تو ٹوٹل صحیح نہیں ہے. پھر اس میں قول صحابی کا حجت ہونا کہاں ہے؟ پھر اس کے اندر استحسان کہاں ہے؟ ساری چیزیں اس کے اندر کہاں سے آ رہی تھی؟ بعد میں لا کے جوڑ رہے ہیں اس کو ایکسٹینشن. تو اصل جو ہے ہمارے نزدیک بنیادی طور پر دو ہے, کتاب اور سنت. پھر اس میں سے ایک لاکھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم سب مانتے ہیں. اجماع ثابت ہوگا مانیں گے, قیاس شرعی ثابت ہوگا مانیں گے, اور جتنی بھی چیزیں ثابت ہوں گی سب مانیں گے ہم. لیکن بیسیکلی کیا ہے؟ کتاب اور سنت. کون بتائے ہم کو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. چار بتائے کہ دو بتائے؟ دیکھیں گے. ایک حدیث جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ موطا میں بھی وہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو. دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بتا رہے کہ چار؟ کتاب اللہ اور اوپر کیا بول رہے ہیں؟ شیئین، رفع الیدین، دو، دو کے لیے آتا ہے شیئین، دو، میں نے دو چیزیں چھوڑی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اصل میں دو ہیں، پھر ان دو سے جو بھی نکلتا ہے وہ سب ہم مانتے کہ نہیں مانتے. تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اجماع نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کے مصادر، علم حاصل کرنے کے لیے، شرعی حجت کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کتاب و سنت کی طرف، جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے. تو کیا یہ جملہ غلط ہے پھر؟ یہ کیا اللہ کے رسول بھی دو بھول گئے ایسا بولیں گے؟ ایک آدمی گمراہ ہو جائے گا ایسا بولے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی، اب ان دو سے جو بھی ثابت ہوتا ہے ہم اس کو سب کو مانتے ہیں. تو یہ ہمارا اصول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی، اور آپ نے کیا ضمانت دی اس پر؟ تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ان دونوں کو تھامے رہو گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ میرے بعد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. کب تک ہے؟ چودہویں صدی تک کیا؟ چار صدی تک کیا؟ میرے زمانے کے لیے. کب تک ہے یہ خطاب؟ پوری امت سے ہے یا علماء سے؟ کیا خالی صحابہ سے؟ معلوم یہ ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے پوری امت کے لیے کیا ہے؟ کتاب و سنت. پھر عالم کا کے لیے ہیں؟ عالم کتاب و سنت سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے ہیں. عالم کا کے لیے ہیں؟ قرآن سنت چھوڑ میری مان ایسا نہیں. عالم اس لیے ہے کہ وہ قرآن و سنت سمجھنے میں کیا کرے؟ مدد کرے. تو کسی کا علم سمجھنے میں مدد کرنا اس کو خود حجت بنا دیتا ہے؟ خود دلیل بنا دیتا ہے؟ نہیں. اصل چیز کتاب و سنت ہے، اور عالم کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سمجھانے میں، وہ خود دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے زندگی میں چلنے کے لیے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ چار اماموں کا کیا نا؟ نہیں. چار امام حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ پھر کیوں نہیں کیا؟ ہم کو کیا معلوم؟ ہاں، امام سے بڑے صحابہ یا صحابہ سے بڑے امام؟ صحابہ بڑے ہیں امام سے، مرتبے میں یا علم میں؟ دونوں میں بڑے ہیں. تو ایک آدمی صحابہ کو خاص کرتا ہے اپنے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلوں گا سب سے افضل بولتا؟ نہیں بولتا. کسی اور کو مختص کر رہا ہے. کوئی دلیل ہے اس کے لیے؟ کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیں کسی ایک امام کی اس کے تمام احکام اقوال میں تقلید کرنا لازم ہے، دلیل ہے؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. جملہ کیا ہے؟ کسی ایک امام کی اس کے تمام اقوال میں تقلید کرنا لازم ہے، کوئی دلیل نہیں. تو پھر کیا مانگ رہے ہیں ہم سے آپ؟ یہی مطالبہ ہے. یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. بولے ہم مانتے ہیں سب اماموں کو. نہیں بولے ان کی نہیں مانتے. بولے گا چاروں کی ماننے کا کہ نہیں ایک کی ماننے کا؟ کتنے اقوال میں؟ سب اقوال میں. کیوں؟ ہم سے زیادہ وہ جانتے تھے. تو دلیل ہے اس کی کوئی قرآن سنت میں؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. آپ مانگیے کوئی دلیل نہیں دے گا. کسی ایک امام کی سارے اقوال میں اس کی تقلید کرنا لازم ہے، کمپلسری. کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. ہاں لیکن امام الانبیاء کی پیروی کرنا تمام معاملات میں لازم ہے. اس کی دلیل ہے، ہے کہاں ہے؟ قرآن میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو. فاتبعونی امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. فاتبعونی میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالی نے، اب دیکھیے دونوں اس میں جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں جمع ہو رہے ہیں؟ دونوں کیا؟ قرآن اور، دیکھیں پہلی چیز تو قرآن ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہو کہ میری پیروی کرو، تو مین آرڈر آیا کہاں سے؟ یعنی اللہ کی طرف سے آیا، آپ بولو ایسا کہ میری پیروی کرو، مطلب اصل حکم کہاں سے ہے؟ تو لازم ہوا ہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہو، تو آپ نے بولے ہوں گے کہ نہیں بولے؟ آپ نے، آپ نے کہا نا، جیسے میں اپنے بات کیا کر رہا ہوں، گمراہی سے بچنے کے لیے کیا ہے، ایک اللہ کی اور دوسرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام لازم ہے، ورنہ چھوڑ دے اس کو تو آدمی کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے. سمجھ گئی بات؟ تو اہل حق کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد کے لیے اور احکام کے لیے. دیکھیے دین کے تقریباً پانچ شعبے الگ الگ کیے جا سکتے ہیں، کوئی اس کو کم بتا سکتا، کوئی زیادہ بتا سکتا. مثلاً تین بھی بول سکتے ہیں، پانچ بھی بول سکتے ہیں. تین بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک عقائد، دو فقہ یا شرعی احکام، ظاہری احکام، تین تزکیہ نفس. ٹھیک ہے، جیسے اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین ہوا. پانچ کے حساب سے کریں گے تو عقائد، عبادات یا اسی طرح سے معاملات، حلال و حرام بزنس، اخلاقیات اور شرعی آداب. صحیح ہے، دین کو اگر ہم تقسیم کریں تو یہ سارے شعبے اس میں آتے ہیں. کہ عقائد ہوتے ہیں جن کو ماننا ہوتا ہے، فقہی احکام ہوتے ہیں جو عبادات والے ہوتے ہیں، فقہی احکام ہوتے ہیں جو معاملات والے ہوتے ہیں، بزنس ڈیلنگ، نکاح، یہ وہ، لین دین، پیسہ، حلال و حرام. پھر اس کے علاوہ اخلاق ہیں، صبر ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، اخلاق. آداب، کھانا کیسا کھانا، پیشاب کیسا پکانا، سونا، چلنا پھرنا، بات کرنا، یہ کیا ہے؟ آداب ہے. ان سارے معاملات میں کون ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے؟ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کے نزدیک فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. کس چیز میں؟ تمام چیزوں میں. کوئی ایک فیلڈ بتائے صرف عقائد میں، ایسا بتایا؟ عقائد احکام ساری چیزوں میں. تو ہمارے لیے زندگی کے تمام امور میں جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں، ہمارے لیے اسوہ اس سلسلے میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلا اصول اہل حق کا ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر دو، کتاب و سنت کی تطبیق میں یا عملی تطبیق میں، تطبیق عملی آپ کہہ سکتے ہیں، عملی تطبیق میں فہم صحابہ کی طرف رجوع کرنا. ٹھیک ہے بھائی، قرآن و سنت تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے غلط مطلب نکالے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی حدیث پڑھے اور اس کا غلط مطلب نکالے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. دلیل، کئی فرقے بنے اسلام کی تاریخ میں، کئی فرقے بنے جنہوں نے قرآن سے دلیل دی، حدیث سے دلیل دی، لیکن انہوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا. تو اب اس کی تطبیق میں، جیسے کسی نے دلیل پیش کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو کہا دیکھیے اللہ نے ہم کو خوشی، خوش ہونے کے لیے کہا، خوشی منانے کے لیے کہا، 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کے لیے کہا. کیا میں دل سے بول رہا ہوں؟ یہ لکھا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا اس آیت میں 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں اور جشن منانے کی دلیل ہے؟ آپ کو کون بولا نہیں ہے؟ نہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا اس لیے بول رہے ہیں نا. اسی طرح سے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور اسی ایک دن میں 12 ربیع الاول کو جلسے جلوس کر کے تقریریں کرنا، یہ اس آیت میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. اب یہ آتا کہ کوئی بولے گا آتا ہے اس میں، آپ بولے نہیں آتا، اب کس کی بات ماننا؟ اگر واقعی یہ جلوس صحیح ہوتا، اس دن کو منانا صحیح ہوتا، تو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی کہ بعد میں؟ باتیں ہوئی نا، اسی زمانے میں نازل ہوئی. کیا صحابہ نے اس آیت کو سمجھا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر اعتماد تھا یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے، اور سب سے پہلے دین کو سیکھا کس نے امت میں؟ صحابہ نے. سکھانے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ان کو دین نہیں سمجھا؟ ان کو دین سمجھا ہے. تو کیا اس آیت سے انہوں نے یہ دلیل لی کہ 12 ربیع الاول منانا چاہیے؟ صحابہ سے ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل لی ہو. لہذا کئی مسائل، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا کیا اس آیت کے سمجھنے کے لیے، ہمیں دیکھا اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول منانا چاہیے تو صحابہ بھی مناتے، لیکن انہوں نے نہیں منایا، کا مطلب انہوں نے اس آیت سے دلیل نہیں لی، کا مطلب یہ ہے نہیں. نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بشر نہیں ماننا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ گستاخ. اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا وہ کہتے ہیں، ہاں آپ نے جو کہا قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہیے کہ میں تو ایک بشر ہوں، یہ بطور تواضع تھا. جس ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں کیا جانتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں رکھتا ہوں، ایک بڑا عالم بھی بعض اوقات ایسے بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بطور تواضع کہہ رہا ہے، لیکن آپ بشر تھے نہیں، لیکن بطور تواضع آپ نے کہا. اب کیا بولیں گے اس میں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی بشر بولنا آپ کو اگر واقعی آپ کی بے حرمتی ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہے، تو پھر کیا صحابہ بھی یہ مانتے تھے یا نہیں؟ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا بشرم من البشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، بشر میں سے ایک بشر تھے. تو کیا حضرت عائشہ کو آپ گستاخ رسول مانتے ہیں؟ اسی طرح سے ایک لمبی روایت، ایک روایت میں بعض صحابہ، ایک صحابی غالباً عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، قریش کے لوگوں نے کہا یعنی مسلمانوں میں سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں لکھا مت کرو، آپ کی باتیں لکھا مت کرو، کیوں؟ آپ ایک بشر ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات مت لکھا کرو، غصے کی باتیں بھی لکھتے ہو مت لکھا کرو. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، لکھو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے، یعنی میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں تو اس کا اثر میری بات کے اوپر پڑتا نہیں ہے، چاہے میں جذباتی اعتبار سے کسی بھی حال میں ہوں، میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں؟ حق بات. اب صحابہ میں سے جو قریش والے صحابہ تھے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ بشر ہیں. تو کیا صحابہ بشر مانتے تھے؟ کسی نے کہا بشر مت بولو؟ کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کہا. معلوم ہی ہوا کہ اس مسئلے میں جب ہم صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ صحابہ آپ کو بشر مانتے تھے. تو اس اختلاف کا قضیہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صحابہ کا اعتقاد ہم دیکھتے ہیں. یا مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اس نے کیا کہا؟ جھوٹ. تو اب دیکھیے ایک آدمی قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر رہا ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اور بہت ساری آیتیں ہیں جو کچھ نہ کچھ اعتبار سے دلیل میں آدمی پیش کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں. ان کا فیصلہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تو ہم فوراً اس عقیدے کو ہم نے اخذ کر لیا. اس کے بارے میں اور تفصیل آگے میں دکھاؤں گا، اس پہ اور گفتگو ہم کریں گے. تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ کئی مسائل جب ہم قرآن و سنت کے معاملے میں اگر اس میں التباس کا کسی کے ذہن پر معاملہ پیش آتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مانا لوں یا یہ مانا لوں، تو اس صورت میں وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اہلیات کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ صحابہ کے فہم کی طرف، کہ انہوں نے اس سے کیا سمجھا، انہوں نے اس سے کیا سمجھا، کیا ان کا بھی یہی معنی لینا تھا، یہی معنی وہ لیتے تھے یا نہیں. ایسی کئی عقائد ہیں اور ایسے کئی معاملات. مثال کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ سے استمداد کرنا. اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، شہید کے بارے میں اللہ نے کہا زندہ ہیں، تو شہید سے بڑھ کے تو نبی ہیں، تو نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بلا شبہ ہم مانتے ہیں کہ انبیاء حیات ہیں، لیکن انبیاء کی حیات برزخی ہے، دنیاوی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انبیاء کی حیات کیسی ہے؟ برزخی، دنیاوی نہیں. کہ آپ پر موت طاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دی، انک میت وانہم میتون. اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. تو اب صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ موت آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں موت آئی. بعض لوگوں نے کہا انک میت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے، آئی ثابت کرو. یہ لو، یعنی کہاں کہاں سے آدمی لاتا ہے، بولے قرآن میں تو نہیں آئی نا موت، قرآن میں کیسے آ سکتی، نازل ہو رہا نا اب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی قرآن میں ہے نہیں، تو آئی ثابت کرو، آنے والی ہے، کب آئے گی معلوم نہیں. آدمی کٹ حجتی پہ آتا ہے تو ایسا کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک قرآن کو سب سے پہلے سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ ان میں سب سے افضل کون؟ ان کا جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، یعنی ابھی ابوبکر صدیق زندہ ہیں اور آپ کی موت واقع ہوئی. ہاں ہم ایسا نہیں کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس میں احترام تھوڑا احترام سے دور کے ہیں، یہ بولا نہیں جاتا ہے. کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بولتا ہے ابا مرے، بولتا آدمی دادا مرے نہیں بولتا، کیا ہوتا؟ دادا کا انتقال ہو گیا. ہاں یہ بھی نہیں ایک دم اتنا دور پردے میں بات کرنا پردہ فرما گئے، یہ بھی نہیں، کیونکہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا موت واقع ہوئی کہ نہیں. آدمی بول سکتا ہے وفات ہوئی، موت واقع ہوئی، یہ بولے آدمی، لیکن یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے مر گئے، ایسا بولنا تھوڑا سا اچھی زبان میں نہیں بولا جاتا ہے، بڑوں کے لیے ایسا نہیں بولا جاتا ہے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ فلاں مر گئے، ایسا نہیں بولتا ہے آدمی، نہیں بولنا چاہیے. یہ ادبی اعتبار سے کم تر جملہ ہے جو نبی کے لیے نہیں بولنا چاہیے. تو ایسے کئی معاملات ہیں، صحابی نے بتایا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، یا مثال کے طور پر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یا اسی طرح سے اللہ، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہم کہیں گے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اسی روایت میں ہے، ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے سنن ابی داؤد کی تحقیق میں، یا اجتماع جوش الاسلامی، اجتماع جوش الاسلامیہ کی کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہے کہ وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ آسمان پر ہے، زندہ ہے، اور اس کو موت آنے والی نہیں. تو اللہ کہاں ہے؟ کس کا جملہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو اکیلے میں نہیں بولے، کس کے سامنے بولے؟ صحابہ کے سامنے. جگہ کیا تھی؟ وہ کہاں بولے تھے؟ مسجد نبوی. تو یہ جملہ صحابی کا ہے، صحابہ میں سب سے افضل کا، ان کا عقیدہ غلط تھا نہیں. تو ہم ایسے کئی مسائل عقائد کے خصوصاً جب آتے ہیں تو اس میں ہم قرآن کی اور سنت کی تفہیم کے لیے یا تفہم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ صحابہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے؟ ہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجرین و انصار، ایمان لانے میں دین کی طرف پہل کرنے والے کون؟ صحابہ کے دونوں طبقے کون سے ہیں؟ ایک تو ہے مہاجر، کون؟ جو مکہ سے مدینہ گئے. دوسرے انصار، جو مدینہ والے تھے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت عظیم کامیابی ہے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے. آپ بولیں گے دیکھیں صحابہ کی بھی اتباع آ گئی، اب تو آپ تو پہلے کیا بول رہے تھے؟ قرآن اور سنت. اب یہ تیسرا کیا آیا؟ تو ہم نے پہلے کیا بولے تھے؟ دو میں سے اگر 100 چیزیں بھی آئیں، 1000 بھی آئیں، تو اس میں سے ہم کیا کریں گے؟ ان کو مانیں گے. صحابہ کی پیروی کہاں سے ثابت ہوئی؟ قرآن سنت. سمجھ میں آ رہی بات کہ ہم کیوں مان رہے ہیں صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے؟ اس کو بولیں ہاں صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے، تو کیا دلیل کیا ہے؟ کہاں سے دے گا وہ؟ قرآن سے دے گا، یا پھر تو اصل قرآن و سنت ہی ہے. لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیا کہا؟ والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرے بہترین طور پر بے احسان. تو صحابہ میں سے کسی ایک کا نام آ رہا ہے یا سب کا؟ سب کا. اب صحابہ کے جو بھی احکام ہیں کیا صحابہ میں اختلاف ہے؟ نہیں نا, ہے. احکام میں, مسائل میں, فتاوا میں مختلف صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ معاملات وہ ہیں جن میں اتفاق ہوتا ہے, کچھ معاملات وہ ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. اب دونوں صورتوں میں صحابہ میں اختلاف اگر ہوتا ہے اور اتفاق ہوتا ہے, یہاں کس کی بات ہو رہی, اتفاق یا اختلاف کی؟ صحابہ, سمجھیے. یہاں پر اللہ نے کیا کہا, ان کی پیروی کرے, یعنی سب جا رہے ہیں ان کے پیچھے چلے, صحیح ہے, یعنی اختلاف ان میں نہیں ہے. تو لازم ہوتا ہے کہ آدمی صحابہ کی پیروی کرے جس میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اب کیا کرے گا؟ کسی ایک ہی کی مانے گا کہ میں فلانے سید ہوں تو میں حضرت علی کی مانوں گا, بول سکتا ہے؟ نہیں. جب اختلاف ہوگا تو اس صورت میں کیا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ اگر تم میں, اس کا خطاب کس سے ہے, اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو, اختلاف کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے کس کو معلوم پڑا یہ حکم اللہ کا؟ اور اس زمانے میں جب صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, جو بھی مسائل آپس اختلافات ہوتے تھے کس پر پیش کرتے تھے؟ وہ اللہ اس کے رسول پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کے سامنے اپنا اختلاف پیش کرتے تھے, تو فیصلہ جو آپ دیتے تھے وہ سب کو ماننا پڑتا تھا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ صحابہ میں اتفاق اگر ہو, اختلاف نہ ہو کسی مسئلے میں, تو ان کی بات ماننا لازم ہے. لیکن اگر کسی مسئلے میں ان میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں وہ بات مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اہل حق کا منہج ہے. ایک بات اور کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی ہے. آپ نے فرمایا, تفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے, وہ ایک کون ہوں گے, وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی, وہ جو اس پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس سے معلوم ہی ہوا, یہ ترمذی کی روایت ہے, حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کا بھی ذکر کیا, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کے راستے پر چلنا بھی ضروری ہے. جس پر صحابہ متفق ہو گئے اس کا ماننا امت پر لازم ہے. ٹھیک ہے, مزید اس میں انشاءاللہ ہم کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں گے اور آپ کے لیے چائے کی گزارش آ گئی ہے, لہذا آپ لوگ چائے سے فارغ ہوں اور 11:30 بجے بالکل آپ واپس سے حاضر رہیں گے. 11:30 بجے ہماری دوسری مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. پچھلی مجلس میں ہم نے حدیث دیکھی, تفترق امتی علی 73 ملہ, جو بھی موبائل آن ہوگا وہ واپس نہیں ملے گا. دیکھ لیں, بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے آف لائن کرنا ہے, کوئی ہے ابھی مجھ کو لگتا ہے. تفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، ایک فرقے کے. قالوا ومن هي يا رسول الله، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک ملت، ایک فرقہ، ایک جماعت کون ہو؟ قال ما انا عليه واصحابي، آپ نے کہا وہ جو اس پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس میں یاد رکھیں یہ ترمذی کی روایت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فرقہ فرقہ صحیح نہیں ہوتا ہے، امت کتنی فرقوں میں بٹے گی؟ تو 73 پورے جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ 72 جائیں گے، اور بنے جب 73 ہیں تو ایک بھی وہ کیا ہے؟ فرقہ. تو وہ فرقہ کہاں جائے گا؟ تو معلوم ہی ہوا کہ فی نفسی ہی فرقہ غلط نہیں ہوتا ہے، ہاں غلط فرقہ غلط ہوتا ہے، سمجھا؟ یعنی ایک فرقہ اگر وہ جماعت جو شروع سے چل رہی ہے صحابہ سے، پھر بعد میں آنے والے اسی منہج پر اگر ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتے ہیں. لہذا یہاں پر فی نفسی ہی فرقے کو غلط نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ گمراہ قرار پائیں گے. تو یہ حدیث ترمذی کی حصے معلوم میں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو بھی جمع کیا. آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے جو میرے راستے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. آپ نے اپنا نام ذکر نہیں کیا صرف، بلکہ اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ صحابہ کو. لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے سے الگ نہیں کیا حقانیت کے اعتبار سے، نجات کے اعتبار سے، تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو الگ نہیں کرتے. لہذا قرآن و سنت کے فہم کے لیے خصوصاً جب اختلاف ہو کسی معاملے میں، چاہے وہ عقائد کا ہو یا کسی اعتبار سے ہو، اصولی ہو یا فروعی ہو، ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ صحابہ کی طرف. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ کی وفات کے دن ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا اختلاف ہوا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو تمہر کیا کہنے لگے؟ جو کہے گا کہ وفات ہو گئی اللہ کے رسول کی، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ ابھی گئے ہیں، ابھی واپس آئیں گے اور منافقین کا صفایا کریں گے. تو حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ وفات نہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کے کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، اور آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے قدموں میں جان نہیں رہی، میرے پاؤں میں جان نہیں رہی، میں زمین پر گویا کہ گر گیا. اس وقت ان کو احساس ہوا کہ ہاں ایسا ہے. تو فیصلہ کہاں سے آیا؟ دلیل یہ، کون سی دلیل؟ قرآن کی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ نبی کی وفات میرے طرف ہے، اسی طرح سے کہاں دفن کیا جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے، اس کے بارے میں اختلاف ہوا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے کئی مسائل صحابہ میں آپ کو ملیں گے جن میں اختلاف ہوا کرتا تھا. وہ اس اختلاف کو کہاں پیش کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہاں سے جو فیصلہ آتا تھا اس کو تسلیم کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کہاں پیش کرو؟ اللہ اس کے رسول پر. إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی اور کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا. تو حجت یہ ہے، علماء حجت نہیں ہیں، علماء حجت کے سمجھانے کے لیے رہبر ہیں، ان کا قول خود حجت نہیں ہے. تیسری چیز، نصوص کو اقوال رجال پر مقدم رکھنا، یعنی قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں ان کو علماء کے اقوال کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینا دلیل سمجھنا. بہت سارے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے قرآن سنت میں ایسا، لیکن ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں. تب انہوں نے کیا کیا قرآن سنت کو تسلیم تو کیا لیکن بعد واقعی عمل کس پہ کیا؟ بڑے پیر صاحب جو بھی عالم صاحب ان کی بات پہ عمل کیا. تو اہل حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے. اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں لوگوں کی باتوں پر، چاہے وہ لوگ علماء ہوں چاہے وہ لوگ عوام ہوں. سارے کے سارے علماء کسی چیز پر جمع ہو جاتے ہیں، اس کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. آگے آئے گا وہ. لیکن علماء میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے عالم صاحب بول رہے ہو تم لوگ نہیں مان رہے، اتنے بڑے ہو گئے تم. ٹھیک ہے بھائی، کون سے عالم کی مانے؟ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، قادیانی، کون؟ کس کو آپ سمجھتے ہو کس کی بات ماننا چاہیے؟ تو عالم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، چاہے وہ حق پر ہوں یا گمراہ ہوں، چاہے وہ اسلام کے دائرے میں ہو یا باہر ہوں، عالم کی سبھی کے پاس ہوتا ہے. شیعہ ان کے پاس بھی تو عالم ہوتے ہیں. تو عالم فی نفسی اگر دلیل ہے تو کیا ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کے عالم کی بات مانتا ہے؟ بھائی ایک دیوبندی بھائی ہمارا کوئی ہے، وہ بریلوی کی مانتا، بریلوی عالم بولے عالم صاحب بول رہے ہیں، بولے ہمارے عالم نہیں. اچھا معلوم ہوا ہمارے اور تمہارے بھی عالم ہوتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہو کہ عالم کی بات دلیل ہوتی ہے، یہ بھی تو عالم ہے، تیرا بھی عالم عالم، اس کا بھی عالم عالم، تو کس کی نہیں مان رہا اس کی؟ یعنی تو عالم نہیں ہے پھر بھی تو عالم کو کیا کر رہا؟ ریجیکٹ کر رہا. کس کی وجہ سے؟ اپنے عالم کی وجہ سے. اپنے عالم کی وجہ سے تو دوسرے عالم کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اپنے نبی کی وجہ سے ہم کسی عالم کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. کتنا سمپل ہے لیکن سمجھنا کتنا مشکل. آپ ایک عالم کی وجہ سے دوسرے عالم کو آپ نہیں مان رہے، ہم اپنے نبی کی وجہ سے کسی عالم کی بات نہ مانیں تو کیا عجیب ہے؟ بڑا کون ہے؟ نبی کے عالم؟ سوچنے کی چیز ہے. بولے عالم ان کو نہیں سمجھتا کہ تم کو کیسے سمجھتا، ہم وہی تو ہم کو اور دیتے ہیں، وہ بھی تو عالم ہے. بولے ہمارا نہیں ہے نبی کے. تو تمہارا نہیں ہے؟ کون بولا تمہارا نہیں ہے؟ وہ بھی حنفی ہے. بولے نہیں عقیدے میں. اچھا اس کا بھی رہتا کیا؟ لیکن اس کو معلومات زیادہ ہے، تیرے سے زیادہ پڑھا ہے، وہ قرآن پڑھا ہے، عربی آتی ہے اس کو، حدیث پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے، تو کیسا بول رہا ہو گمراہ ہے؟ بولے میرے عالم نے بولا ہو گمراہ ہے. اس کا عالم بول رہا تیرا عالم گمراہ ہے، آپ دونوں میں سے ہی کون؟ تو اس کو گمراہ بول رہا ہے، وہ تیرے کو گمراہ بول رہا ہے، تو اس کے عالم کو گمراہ بول رہا ہے، وہ تیرے عالم کو گمراہ بول رہا ہے. اب ماننے کا کس کے بولے میرا سر گمراہ، کون گمراہ؟ کون گمراہ بولے میرا سر گمراہ. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں گے آپ؟ پیمانہ کیا ہوا؟ اب آپ کل سے تو یہ مان رہے تھے کہ عالم ہی دلیل ہوتا ہے، اب معلوم ہوا کہ عالم، ارے ظالم، اتنے سارے عالم الگ الگ رنگ برنگے، الگ الگ ہر ایک کے پاس علماء ہیں. تو اب کس کی مانیں گے؟ اب کوئی پیمانہ ہے نہیں، میرا دل بولتا ہے یہ صحیح ہے. اچھا تیرا دل بولتا ہے، اب دلیل کیا ہے؟ اب گھوم پھر کے بولے قرآن حدیث اپنے کو نہیں سمجھتا نا، عالم کی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے اب کیا؟ اب وہ تیرے کو غلط بول رہا تو اس کو غلط بول رہا، دونوں بھی عالم، اب دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ بولے جس کی بات اللہ اس کے رسول سے ملتی ہے. ہم پھر کل سے کیا بول رہے تھے ہم لوگ؟ آپ سمجھ رہا تیرے کو سب؟ آپ سمجھ رہا. اچھا تو نصوص کو اقوال رجال پر مقدم رکھا. ٹھیک ہے ہم سب کی رائے سنتے لیکن اگر کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں ہے ایسا قول ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ثابت نہیں ہو اس کو ہم نہیں لیتے. ضروری نہیں بے آئینی لفظاً ہو لیکن مستنبط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہی ایسی ہے، کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے، اپنے دل سے کچھ بھی بنا دیا اور تھوپ دیا قرآن میں ہے حدیث میں، ہم ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو اب ایسا اگر چننا ہو قرآن و سنت کی بات اور کسی عالم کی بات دونوں ٹکرا رہی ہیں تو ایسی صورت میں کس کو چنتے ہیں اہل حق؟ قرآن و سنت کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تقدمو بعض علماء نے کہا یہاں تقدمو کے معنی میں کہ آگے مت بڑھو، نہ کسی اور کو بڑھاؤ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, قرآن یعنی کتاب اور سنت کے خلاف کوئی قول مت کہو, قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات مت کہو. تمہاری کوئی بات ایسی نہیں ہونا چاہیے جو کیا ہو, قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ ابن عباس کی تفسیر ہے, جو تفسیر میں کثیر اور بہت ساری تفاسیر میں ملے گا آپ کو. تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صحابہ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہے. ایسی کوئی بات جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو اس کو بولنے کی گنجائش نہیں. اب کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے بولنا نہیں چاہیے لیکن ماننا چاہیے, صحیح ہے؟ جب بولنا ہی نہیں چاہیے تو ماننا کیسے چاہیے؟ تو کسی بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بالمقابل کوئی چیز کہے یا اس کے مقابلے میں کوئی چیز مانے. یہ اہل حق کا منہج ہوتا ہے. اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون, سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز پر اتفاق ہونا. اجماع کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاق, ایک رائے ہونا, سب ایک بات پر اگری کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اجماع. اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس انسان کے لیے, جس انسان پر, جس شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی سنت واضح ہو جائے, لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے قول کی بنیاد پر, کسی بھی شخص کے قول کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دے. کسی بھی مسلمان کے لیے سنت کے واضح ہونے کے بعد کسی کے قول کی وجہ سے اس کو چھوڑنا جائز نہیں. ظاہر بات ہے یہ سنت ہے, یہ قول ہے, فلاں کا قول ہے اس لیے چھوڑا کس کو؟ سنت کو. تو قول لیا اور سنت چھوڑ دی, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. اس پر کیا ہے مسلمانوں کا؟ کون نقل کر رہا ہے؟ امام شافعی. سارے مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے, اہل ایمان کا اس پر اجماع ہے کہ جائز نہیں ہے, نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ. آج کتنی ساری چیزیں ہیں آدمی چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہمارے عالم صاحب بولتے وہ صحیح ہے, رفع دین سنت ہے, یہ سنت ہے, سب سنت ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عالم کا فتویٰ یہ ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز اس کے لیے؟ کھلا عالم کے فتوی کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے. لہذا اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہے, کیا ہے؟ کہ وہ نبی کی سنت کسی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑتے. اہل حدیث کو اسی لیے کہتے ہیں مجرم ہیں یہ لوگ. کیوں؟ یہ لوگ بولتے ہیں نبی کیا بالمقابل کسی کی نہیں مانیں گے. امام شافعی کس کا طریقہ بتلا رہے ہیں؟ بولتے کہ نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بھی بات اہل ایمان تسلیم نہیں کرتے. ان سے پہلے اہل ایمان اچھے تھے کہ بعد والے اچھے ہیں؟ اچھا اجماع کس کا نقل کر رہے ہیں؟ اہل ایمان کا. کون؟ امام شافعی, جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے. اس سے پہلے سارے اہل علم ان کے بڑے بڑے علماء اس زمانے میں تھے. کیا صحابہ اس میں نہیں آتے ہیں؟ مؤمنوں کا اجماع اس پر, ایمان والوں کا, سارے صحابہ کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ نبی کی سنت کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ اہل ایمان کا. پھر آج کوئی کہے ہے وہ بھی سننا, لیکن اپنے عالم کا فتویٰ ایسا ہے, اپنے بڑوں نے ایسا بولے, اس لیے نہیں کرنے کا. فتنہ ہوتا ہے اس سے, فتنہ ہوتا ہے اس سے. فتنہ تو نبی کی مخالفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کے طریقے کو چھوڑنا فتنہ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم. اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس نبی کے معاملے، اس نبی کے دین، اس نبی کے حکم سے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. یعنی فتنہ کب آتا ہے؟ جب نبی کے امر کی خلاف ورزی ہوتی ہے. امر دونوں معنی میں آتا ہے، امر دین کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ من احدث فی امرنا هذا، اور امر کا معنی حکم کا بھی آتا ہے، وما امرتکم، میں جس کا حکم تم کو دوں. تو امر بالمعروف جس کو ہم کہتے ہیں، امر کے معنی حکم کے بھی آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم، کہ کہیں ان پر دردناک عذاب ان کو نہ آ جائے، کہیں وہ اللہ کے عذاب کے گھیرے میں نہ آ جائے. تو فتنہ تو یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرے. تو اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نصوص کو، قرآن و سنت کو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کے قول کے مقابلے میں نصوص کو ترجیح دیتے ہیں، عالم کی بات کو نہیں. کوئی بات عالم کی سنی، قرآن و سنت سے بات ٹکرا رہی ہے، مانتے
نہیں،
اس عالم کو کیا بولتے؟ برا بولتے، اس کی وہ بات چھوڑ دیتے ہیں. عالم کی دوسری بات اگر صحیح تو مانیں گے، لیکن وہ بات جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو اس کو مانتے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا، تم اتنے بڑے ہوئے کیا؟ عالم کو بھی ابھی چیک کریں گے تو کیا بولیں گا؟ ابھی ہم بھی بولیں گے ٹھیک ہے، آپ کون ہیں؟ آپ دیوبندی ہم لوگ. اچھا، احمد رضا خان اعلی حضرت کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ایسا کرنا چاہیے، قبر پر اذان دینا چاہیے، ہے اوکے عالم تک. اچھا، یعنی آپ نہیں مانے تو عالم نہیں، حالانکہ اتنا بڑا عالم، عالم ہو. یہ اور بات ہے کہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اب وہ عالم ڈگری ہے، سند ہے، کتابیں اتنی ساری لکھی ہوئی ہیں، ان کے ماننے والے اتنے سارے لوگ ہیں. احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے ہیں کہ نہیں اتنے سارے لوگ؟ عالم لوگ ان کو ماننے والے ہیں. تو تمہارے نزدیک وہ عالم نہیں ہوا؟ وہ عالم ہے نا، اب تم ان کی نہیں مان رہے، اعلیٰ حضرت سے زیادہ پڑھے گی تو ان سے زیادہ پڑھے، جتنا انہوں نے لکھے تم نے پڑھے، اب ان کو کیسا رد کر رہے آپ؟ نہیں بولے میرے کو صحیح نہیں لگتا، تو اتنا بڑا عالم تھوڑی نا ہے، تیرے کو صحیح نہیں لگتا مطلب کیا؟ تو عالم کو کیسا ریجیکٹ کر رہا؟ اتنے سارے ہرے پھیٹے مانے ہوئے، تیرے سے اچھے پھیٹے تو ٹوپی پہنا اسی کسی کان پہ آ رہی تھی، ایک دم امامہ پہن کے ایک دم کیسا دکھ رہے تھے، کتنے خوبصورت. وہ عالم کیوں صحیح نہیں؟ وہ عالم غلط کیا؟ وہ غلط تو نے کیسا چیک کیا؟ معلوم پڑا، بولا نا اس کو غلط، اپنے عالم کی وجہ سے. یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دلیل نہیں لیکن عالم غلط. تو ہم بولے تو ہم برے، اور آپ بولے تو آپ صحیح. سب جتنے بھی عالم ہیں سب غلط ہے. کون؟ میرا عالم بول رہا ہے. تو ایک عالم تیرا بول دے تو دوسری جماعت کے سب عالم غلط ہو جاتے ہیں. اور ہم بتائیں کہ آپ کے عالم صاحب سے کھلا مسئلے میں غلط ہوئی، کیونکہ یہ دلیل ہے. تو بولے تم اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو غلط بولنے کو، ایک مسئلے میں بولے تو اتنی مصیبت، تم پورا سر سے پاؤں تو غلط بول رہے نا اس کو، اور جہنمی بھی بنا رہے کسی کو، بتاؤ تو پھر تم کیسی جرات کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ اصول ہمارا ہے کہ قرآن و سنت پر ہم کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہم کسی کی جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ کا معاملہ ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، اللہ کس کو معاف کرے کس پر رحم کرے، وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم بتاتے ہیں بھائی آپ یہاں غلطی پر ہو، یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو ہم نے بہت سارے بریلویوں کو دیکھا، ایک بات تجربہ ہمارا یہ رہا کہ اس کے سامنے آپ بولو نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بولنا ہے، ایک تجربہ ہمارا یہ، وہ جرأت نہیں کرتا بولنے کی، اس ان کے بریلویوں کے بارے میں تجربہ ہمارا ہے، وہ جرأت نہیں کرتا، وہ رک جاتا ہوا، اس کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے گا، وہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کچھ بول کے نبی کی بات کے مقابلے میں تو کچھ نہیں بولوں گا، ایمان سے نکل جاؤں گا، ڈرتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تین چیزیں ہوئی. چوتھی چیز نقل کو عقل پر مقدم رکھنا. نقل کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کی دلیل آئی ہے نقل ہوتا آیا ہے سنتے سے یا لکھنے سے. لیکن یہ کس کے لیے بولا جائے گا؟ قرآن و سنت کے لیے. جو نقل ہوتا آیا ہے اس کو مقدم رکھنا کس پر؟ عقل پر. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تجارت کیا ہوتا ہے, آپ پیسہ دیتے زیادہ بڑھ کے آتا, آپ انویسٹ کرتے 100 روپیہ آپ کو ملتا ہے 110, تو یہ کیا ہوا؟ بڑھ کے ملا. اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بینک کو دیتے 100 روپیہ, بینک دیتا ہے 110. بولے یہاں بھی کسی کو آپ نے دیا, دکاندار کو اس نے زیادہ دیا, یہاں بینک دار کو آپ نے دیا اس نے زیادہ دیا, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی انویسٹ کیا, یہ بھی انویسٹ کیا, اس کو انویسٹمنٹ سمجھو نا. بینک بھی بولتا ہے انویسٹمنٹ. تو یہاں آپ نے انویسٹ کیا, یہاں آپ نے انویسٹ کیا, عقل سے تو دونوں بھی سیم لگتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ سیم لگتے ہیں, لیکن عقل سے دونوں مساوی دکھائی دیتے ہیں, لیکن نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے. تو بینک کیا دے رہا ہے آپ کو؟ انٹرسٹ. اور تجارت میں لگا رہے آپ کو کیا دے رہا؟ وہ منافع. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں. منافع جائز ہے لیکن سود جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا نہیں کا مطلب نہیں. اب اس کے بعد عقل میں کتنا ہی آئے, دونوں سے دکھ رہا نا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں اب اپنی عقل چلا سکتے نہیں. جیسے مثال کے طور پر دو بچے ہیں, انہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہو, اب یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ہاں کالا کالو. کون ہو گئے؟ قصائی بھائی, رضائی بھائی. دونوں آپس میں رضاعت والے یعنی دودھ پینے والے بھائی بہن ہو گئے. دونوں کا نکاح ہو سکتا؟ اور اگر کوئی دوسرے رشتے میں بہن آتی ہے کوئی, تو خالہ کی بیٹی, پھوپھی کی بیٹی, اس سے نکاح ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. بولے یہ بھی بہن, یہ بھی بہن, تو دونوں سے نکاح بھی اس میں حلال ہے, اس کے حرام کیسا؟ جب پھوپھی کی بیٹی ہے کوئی, اس سے نکاح کر سکتے بہن ہو کے, تو یہ تو ویسی بھی بہن نہیں ہے. تو کوئی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی بچی, اس کو ہماری اما نے دودھ پلا دیا, ابھی میری بہن کی سگی ہو گئی. تو اب یہ اگر بہن, چلو مان بھی لو بہن ہو گئی, تو سگی بہن تھوڑی نہ ہے وہ. پھر اگر بہن ہے اگر, تو واقعی وہ بہن بھی تو میری بہن ہے پھوپھی کی, اس سے نکاح ہو سکتا ہے, اس سے نہیں. کیسا عقل تو نہیں مانتی. یہ بھی عورت ہے, یہ بھی لڑکی ہے, یہ بھی لڑکی ہے, دونوں میں سے نکاح اس سے ہو سکتا ہے, اس سے نہیں. کیسا معلوم پڑا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کرا دیا ہے کہ رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے, وہ بہن ہو جاتی ہے. تو جو یعنی ولادت سے, پیدائش سے حرام ہو جاتا ہے, وہ رضاعت سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. اب یہ دلیل سے ہم کو معلوم پڑتا ہے, لیکن عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایسے کئی مسائل ہیں جو عقل میں ہو سکتا ہے کسی کی نہ ہے, لیکن وہ عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے؟ عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. جب دلیل عقل کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ رجوع کتاب و سنت کی طرف کرنا پڑے گا, دلیل کی طرف. جیسے کوئی آدمی کہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ چور ہیں, چور کا کیا کرنا؟ ہاتھ کاٹنا. اب آپ بتائیے کہ کوئی آدمی کہے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بری چوری کہاں ہے؟ نماز کی چوری ہے. تو اب آپ دیکھو, قرآن بھی ملا, اب حدیث بھی ملے, آپ بولو کیا بول رہے ہیں؟ آپ عقل بھی ٹوٹل مل کے بہت بڑا ہو گیا آپ تو. یہ تو قرآن سے معلوم ہے چور کا ہاتھ کاٹو, حدیث سے معلوم ہے بری چوری کون سی ہے, مطلب ایک چوری کرنے والے کا تو ایک کاٹو, اس کے تو دونوں کاٹو, اسی سے بری چوری. صحیح ہے؟ قرآن حدیث میں ہے نا بری چوری، اب الٹا ہے، حدیث میں کیا ہے بری چوری کون سی ہے؟ نماز کی. اور قرآن میں کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو. تو برے چور کا کاٹو کہ نہیں؟ ہاں، عقل اور نقل بھی تو آیا نا. لیکن اس کی عملی تطبیق کے لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بری نماز پڑھنے والے کے ہاتھ کاٹے. تو عقل تو بول رہی کہ سمجھ میں تو آ رہا نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ نے کہا چوتھائی دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹنا ہے. تو معلوم ہوا ہاتھ کاٹنے کا معاملہ چوری، کون سی چوری؟ جو مال کی چوری ہے، اعمال کی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اعمال کی چوری نہیں، بلکہ کون سی؟ مال کی. اور وہ بھی کتنی؟ چوتھائی، ون فورتھ، چوتھائی دینار کی چوری میں ہاتھ کاٹ، اس کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے، اس سے کم میں نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ ہوا. ورنہ اگر آپ عقل کے پیچھے جاتے تو جیسے لوگ بولتے نا، ہاں بولے نشہ خالی شراب کا تھوڑی نہ رہتا، نشہ کام کا بھی رہتا. یہ تو کوئی نیا فلسفی، صبح شام کام کر رہا کام کر رہا. اور بولے ایسا دیکھیں گے تو پھر ذکر کا بھی نشہ ہو سکتا، صبح شام ذکر کر رہا کچھ بھی نشہ ہو سکتا. بولے کام دھندے چھوڑ کے ذکر کر رہا اللہ. تو ایسا اگر نکالنے لگے تو پھر کچھ کا کچھ دین ہو جائے گا ایک دم، غبارے کی طرح جتنا بھوکو اتنا بڑھتے جاتا. لیکن بہت بھوکے تو کیا ہوتا؟ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ نقل کو کیا کیا جائے؟ عقل پر مقدم کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، وہ تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو تمہارے لیے. محبوب چیز شر ہو سکتی ہے اور تمہارے نزدیک مکروہ چیز خیر ہو سکتی ہے. اب ایک آدمی کسی چیز کو پسند یا ناپسند عقل اور مزاج کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کا دل بول رہا نہیں پسند نہیں میرے کو، یا کبھی عقل بول رہی کہ نہیں اچھا نہیں لگتا مجھ کو، صحیح نہیں لگتا مجھ کو. لیکن آدمی کی عقل اور اس کے مزاج سے کوئی چیز اس کو اچھی لگے یا بری لگے یہ دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا وہ دلیل نہیں ہے، میرا دل بولتا صحیح نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. معلوم ہی ہوا کہ کسی کا کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرنا علم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک دلیل نہیں ہے. اللہ نے کہا اللہ کو معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم. یعنی آدمی کسی چیز کو الٹا بھی سمجھ سکتا ہے، یہ بہت اچھی لگ رہی لیکن بری ہو سکتی ہے، یہ اچھی نہیں لگ رہی لیکن ضروری ہو سکتی ہے. فجر کی نماز ایسا ہوتا، کتنے لوگ بولتے ہیں یار فجر کی نماز بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے. تو اس میں آدمی کو تکلیف ہوتی لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ خیر. ختنہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، نیا مسلمان کوئی بات ہو مولوی صاحب بھی بولتے ابھی مت بولو اس کو، واپس آگے گا جلدی مت بولو اس کو. تو بہت ساری چیزیں آدمی کے مزاج میں ایسی رچ بس جاتی ہیں، اس کو اچھی لگتی ہیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. کوئی چیزیں اس کو کراہت اس سے ہوتی ہے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اب کیا کرے آدمی؟ اب اس اپنے اپنے اپنی پسند ناپسند کو دیکھ کے عمل کرے یا اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو دیکھ کے عمل کرے؟ تو ہماری عقل پر اعتماد ہم کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو ہم اچھا اور صحیح سمجھے، وہ غلط ہو، برا ہو، الٹا بھی ہو سکتا ہے. لہذا اپنی عقل پر اعتماد ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل القف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. اگر دین رائے کی بنیاد پر ہوتا، دین کا مدار رائے پر ہوتا کسی انسان کی، تو موزوں پر جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کے نچلے حصے پر مسا کرنا اوپری حصے کے مقابلے میں راجح ہوتا، زیادہ اچھا ہوتا. نیچے کے حصے پہ مسا کرنا زیادہ اچھا ہوتا اوپر کے مقابلے میں، اگر عقل پر ہوتا. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ موزوں پر اپنے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے، یعنی پاؤں اس طرح سے ہیں، مسح اوپر کریں گے تلووں کی طرف کریں گے نہیں بلکہ اوپر کے حصے میں کریں گے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ دین کا مدار راہ پر ہے نہیں، کیونکہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں لو کان الدین بالرأی، تو یہ ایک اصول دے رہے ہیں اس کے بعد ایک مثال دے رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اصول دے رہے ہیں، اصول کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے پر مبنی ہوتا تو ہوتا کب بولا جاتا ہے؟ جب نہیں ہے. اگر میں بادشاہ ہوتا، کہے کا تو نہیں ہے، کوئی آدمی جو خود ہے بادشاہ بولے گا کاش کہ میں بادشاہ ہوتا، اگر ہوتا تو ایسا کرتا. ارے تو ہے، جو ہے وہ بولتا ایسا ہوتا. تو لو کب استعمال ہوتا ہے؟ جب نہیں. لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے پر ہوتا، یعنی دین رائے پر ہے تو اپنی رائے سے بول سکتے ہیں کچھ. بہت سارے لوگ اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرتے ہیں، بولے کیا ہوتا ذرا سا کرے تو، بچہ ہے نا اس کے دل رکھنے کے لیے برتھ ڈے نہیں منا سکتے. اور اگلے سال بولا اب پچھلے سال برتھ ڈے آپ نے بچے کا بولے جان دے دل رکھنے کے لیے کرو، نبی کا بچے کا منا تو نبی کا نہیں منا سکتے، لو یہ بھی کرو آپ. اس میں غلط کیا ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں غلط کیا ہے؟ اتنے اچھے ہرے ہرے پھرارے باندھتے سب طرف کے ساتھ ایک دم ہرا بھرا دکھتا، پتے ایک دم جنت کی ہری بھری، اور کھانے ملتا پی نہیں ملتا، درود پڑتے ایک دم نعرے لگاتے ایک دم پوری انرجی واپس سے آتی، امت میں اتفاق پیدا ہوتا، یہ وہ پورے فائدہ گنوائے لوگوں نے اس کے. تو عقل تو کیا بول رہی ہے؟ اچھا ہی، لیکن کیا عقل کی بنیاد پر ہم کوئی عمل ایجاد کر سکتے ہیں؟ اس کو بولنے کا ایک کام کرو، اب 12 ربیع الاول کے دن چونکہ ورفعنا لك ذکرک واما بنعمت ربک فحدث، اس دن اپن کیا کریں گے؟ اذان اپن ایک نئی اذان اپن دیں گے. کیسی دے؟ ایسا اذان دیں گے اینڈ میں جو بولتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پیارے نبی کا نام اذان میں نہیں آئے گا، آخر میں بولیں گے محمد الرسول اللہ. یہ کیا بول رہے ہیں؟ اذان ختم کس پہ ہوتی ہے؟ آدھا کلمہ ہے کہ پورا ہی؟ پورا کرنے کا. کیا اس دن ہم کر سکتے پورا؟ بہت ماریں گے پورا مجمع جلوس مل کے مارے گا تو اذان چینج کر رہا. تم پورا دین چینج کر رہے نہیں کر سکتے تم لوگ، ہم خالی اذان میں ایک جملہ بڑھا ہے وہ بھی غلط نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تھا نا اسی کو واپس ایک بار ریپیٹ کر رہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اب اس کو پوچھے منع کا ہے؟ بہت سارے اس میں کہ جب تو بول رہا تھا نا یہ منانا منع کا ہے، منع نہ منع نہیں ہے، تو ہم یہ بولیں گے یہ منع کدھر ہے؟ اذان میں محمد رسول اللہ اینڈ میں بولو مت، ایسا ہے قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، صحابہ نے منع کیے، اولیاء نے منع کیے، امام نے منع کیے، کیا ہے؟ بولے نہیں لیکن وہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ معلوم نہیں لیکن غلط لگ رہا ہے، کچھ تو بھی سنے گا گمراہ ہو رہا تو کچھ تو نیا نکال، اتنے سال سے لوگ کر رہے ہو کیا غلط، اس میں اپنی طرف سے نیا کہا دینا آ رہا. تو ہم یہ کہتے ہیں تو اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کر کہتا کوئی بھی نہیں دیتا ہے اذان، تو لوگوں کو دیکھ کے اس کو غلط بول رہا ہے، ہم صحابہ کو دیکھ کے غلط بولے تو نہیں چلتا؟ یہ عمل تو بول رہا ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو کیسا کر رہا؟ ہم بولے کوئی بھی صحابی نہیں کرے تو کیسا کر رہا؟ تو یہ لوگ چرس گانجہ پینے والے، ناچنے والے اور نمازیں چھوڑنے والے اور تارتنی کا نعرہ لگانے والے، یہ لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں یہ تیرے نزدیک دلیل ہے، اور صحابہ تیرے نزدیک دلیل نہیں، تابعی تیرے نزدیک دلیل نہیں، تب تابعی نہیں، تینوں دور میں نہیں ہوا وہ تیرے لیے دلیل نہیں، ان لوگوں نے نہیں کیا اور تو کر رہا اور صحیح، اور یہ لوگ نہیں کر رہے اور میں کر رہا اور غلط، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کیسا کر رہا تھا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عقل سے کچھ بھی ہو جائے گا، عقل میں ایک آدمی اذان کے اندر بھی اپنی طرف سے تبدیلی کرے تو غلط ہوتا نہیں، بولے کتا چلتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اینڈ میں تھوڑا یہ بھی جوڑیں صلی اللہ علیہ وسلم، پورا خوش ہو گیا دل. چلتا ہے انسان نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. صحابہ نے آمین تک نہیں جوڑا سورہ فاتحہ میں آخر میں, حالانکہ صحابی تھے نبی سے, لیکن قرآن میں لکھا اس کو آمین لکھتے کیا, آمین نہیں اس کے اندر, پڑھنا ہے اس کو. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین میں ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے ہیں, اور عقل دید بھی مرجع نہیں. میری عقل بولتی ہے صحیح ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر ہم کوئی چیز دین میں اخذ نہیں کر سکتے ہیں, یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. ان کے نزدیک عقل بھی ایک حجت ہے. بہت سارے لوگوں نے, بعض کے لوگوں نے بھی کہا سمعیات عقلیات کہاں سے لائیں, کہ کچھ چیزیں ہیں جو سمعیات میں آتا ہے کہ جو سنا ہوا علم ہے, کچھ عقلیات میں سے آتا ہے علم کلام وغیرہ, سب چیزیں ہم اس کو دلیل نہیں مانتے ہیں. جو چیز کتاب و سنت کے اعتبار سے ثابت ہوتی ہے وہ ہم مانتے ہیں, عقل استعمال کرنا ہے, لیکن عقل کو دلیل بنانا ہے نہیں. عقل خود دلیل ہے نہیں. کچھ لوگ کیسا کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب سمجھ میں نہیں آتا, عقل میں نہیں آتا. کیوں بابا؟ بولے دیکھو قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے, اور قیامت سے پہلے سزا قبر میں کیسا, تو عقل میں نہیں آتا ہے. مالک یوم الدین, تو فیصلہ تو قیامت کے دن ہے اور سزا قبر میں مل رہی, تو فیصلے سے پہلے سزا کیسا, تو کیا کرنے کا ابھی؟ وہ ساری حدیث رد کرنے کا جس میں عذاب قبر آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہو. اب دو پرابلم ہو گئے یہاں پہ, قرآن میں نہیں اس لیے رد کرنے کا, اور عقل میں نہیں آ رہا اس لیے رد کرنا. لیکن شروعات قرآن سے نہیں ہوئی, شروعات عقل سے ہوئی. تیری عقل میں نہیں آ رہا اس لیے تو نے ڈھونڈا, قرآن میں نہیں آ رہی کہ رد کر دو اس کو. اصل عقل ہی اس کے نزدیک. اصل بہت سارے لوگ قرآن کا سہارا لینے والے عقل کو قرآن سے بھی زیادہ بڑی حجت مانتے ہیں. اب ہم کہیں گے کہ یہ تو ہماری پوری سمجھ میں آ رہا, پہلے تو عقل سے اگر تو بول رہا ہے تو عقل سے بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ پولیس کسی کو پکڑتی ہے تو چوکی میں پہلے دھلائی اس کی ہوتی, اس کے بعد کورٹ میں جاتا, پھر فیصلہ ہوتا, پھر جیل میں جاتا. ہوتا نا ایسا؟ چلتا ایسا. کوئی آدمی چھیڑ رہا رستے پہ کسی عورت کو, تیری بیوی کو چھیڑ رہا, کیا کرتا تو؟ بہت دھلائی کرتا اور پولیس میں جا کے کمپلینٹ کرتا, پولیس آتی پکڑ کے لے جاتی جیل میں ڈالتی. بولے پہلے مار کھایا نا اس نے, اب فیصلہ کہاں ہوا, وہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو نے مارا کیسا فیصلے کے پہلے؟ بولے وہ میں نے مارا. تو سمجھ میں آ رہا غلط کرا نا اس نے, اب فیصلہ کدھر ہوا, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ قرآن سنت کے بھی خلاف نہیں, کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم یعنی کل نفس ذائقۃ الموت, کہ تم کو ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. آپ بتائیے فرعون کو اللہ نے غرق کیا کہ نہیں؟ تو قیامت کے دن کیا کہ دنیا میں؟ کیوں کیا؟ بہت اچھا تھا اس لیے نا. تو وہ سزا تھی اللہ کی طرف سے, تو قبر میں بھی نہیں گیا ابھی, اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے سزا دی. تو سزا کا سلسلہ دنیا سے شروع ہوتا ہے, اور وہ جزا جو ہے یا سزا جو بھی ہے وہ مکمل ہوگی آخرت میں, شروع نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سزا کہاں سے شروع ہوتی؟ دنیا سے. دنیا میں بھی ملتی, قبر میں بھی ملتی, حشر میں بھی ملتی, اور قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد بھی ملے گی. تو ان سارے مرحلوں میں سزا انسان کو ملتی ہے. تو سزا کب سے شروع ہو جاتی؟ دنیا سے. تو عقل میں آتا ہے, عمل کیا, سزا شروع. بولے کرنٹ ہے اس میں ہاتھ ڈال, سزا کب ملے گی؟ ڈالتے برابر. تو اللہ کے تب سے شروع ہوتی سزا. کوئی آدمی غلط عمل کرتا ہے تو اس عمل کی سزا کب سے شروع ہوتی؟ عمل کرنے کے بعد سے. اب وہ کیسی سزا اللہ دے گا؟ اللہ کی مرضی. کبھی اللہ تعالیٰ علم چھین لیتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ سر میں کچھ گرا دیتا ہے, اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک آدمی حدیث میں بھی خود ہے کہ آدمی کو جو کانٹا چپتا ہے, جو بھی ہوتا ہے آدمی کو, اللہ اس کے گناہوں کی کیا کرتا رہتا ہے؟ مغفرت کرتا ہے. تو یہ کیا رہتا سب دنیا میں تکلیفیں جو بھی آتی رہتی ہیں, وہ جو بھی غلطیاں آدمی کرتا ہے اس کا کفارہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو دنیا ہی میں بعض اوقات اللہ بندے کو سزا دیتا ہے تاکہ آخرت میں نہیں دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دنیا سے سزا شروع ہوتی ہے, تو عقل کے خلاف بھی نہیں ہے. عمل کیا, سزا ملنا چاہیے. کب؟ جب سزا دینے والے کی مرضی ہو. بھائی سزا کب ملتی ہے؟ عمل کرنے کے پہلے نا. ٹھیک, عمل کرنے کے بعد ایک آدمی اللہ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے گواہ جمع کیے جائیں اور یہ اور وہ سب اللہ کو معلوم ہے. جیسا تو نے بولا اس نے چھیڑا بیوی کو, میرے کو معلوم تھا غلط, میں گواہ ہوں اس کا, میں دلیل ہوں اس کا, تیرے کو معلوم ہے تو نے سزا دیا نا اس کو. اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے سکتا ہے, اللہ کو گواہ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ خود سزا دیتا ہے. قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ثابت کیا جائے گا کہ جس کو سزا ملی وہ سزا کے لائق تھا, اور اب بڑی سزا ملے گی. اب سزا کیسی ہوگی؟ بڑی ہوگی, اصل سزا اب ملے گی, لیکن وائن سے سزا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کو کسی کی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا منہج ہے کہ ہم نقل کو عقل پر مقدم رکھتے ہیں. نمبر پانچ, منامات اور کشف و الہام کو حجت بنانے سے پرہیز. منامات, خواب, رؤیا, خوابوں میں کوئی چیز آئی تو دلیل بنتی ہو نہیں, ٹھیک ہے دیکھیں گے ابھی بنتی کہ نہیں. اور اسی طرح سے کشف, کشف کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز کھل کے دکھنا. فرشتہ ہے, بولے میں فرشتہ ہے, نماز کو مت جا. کیوں؟ تو بولے تیرے کو معاف. کیوں؟ میں ایسا کیا, کیا میں نے ایسا, تو نے بابا کے درگاہ پہ گیا تھا نا, معاف ہو گیا سب تیرا. اب میں نے خود دیکھا وہ تیرا آسمان میں گیا ہے. خود بھی بول سکتا ہے آدمی, کئی اب بیچ میں آیا تھا کعبہ کے اوپر کوئی دکھ رہا ہے. چھوٹے فالتو فالتو جو ہیں سافٹ ویئر ایسے آتے ہیں اس میں کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی. مسلمان اتنے بھولے ہیں, فور کعبہ کے اوپر گھوڑا اڑ رہا تھا, بولے نورانی گھوڑا, کئی کر فرشتہ اڑ رہا تھا, بولے کعبہ کے کچھ بھی نکال کے لاتے ہیں. یعنی وہ بیٹھا تھا برابر, ہاں کیمرا لے کے اس ٹائم پہ آسمان میں برابر, کچھ بھی بنا کے ایسی جلد. مسلمان بہت بھولا ہے, واٹس ایپ وغیرہ سے تو اس کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے. یہاں ذرا سا کچھ ہو گیا اس کو اتنا پھیلا دیتا آدمی کہ تحقیق نہیں کرتا اور پھیلا دیتا ہے. نہیں کرنا چاہیے, کسی کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, آپ ذمہ دار اس کے ہوں گے. تو اس کو کہتے ہیں کشف, الہام, کسی کے دل میں کوئی بات آنا, اچانک کسی چیز کا آنا, تو اس کو الہام کہتے ہیں. اب اس سلسلے میں کیا یہ چیزیں دلیل ہیں؟ جیسے کسی کے خواب میں کوئی بات آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہیں وہ جماعت حق ہے, فلانی جماعت حق ہے, کیا یہ خواب دلیل ہوگا؟ یا اسی طرح سے کوئی کسی سے کوئی آ کے فرشتہ ملے, فرشتے کی صورت میں نورانی کوئی تو بھی آئے اور کہے کہ تو ایسا ایسا, یا فلاں بزرگ اس کے سے آ کے ملے خود بنفس نفیس, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی بھی آ کے ملے اور کہے کہ تو ایسا ایسا کر, یا کسی کو کچھ دکھائی دے, یا کسی کے دل میں کوئی خیال آئے کہ یہ حق ہے, یہ صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے, اس کا دل مطمئن ہو جائے اس کے اوپر, کیا یہ سب چیزیں دلیل ہوتی ہیں؟ اہل حق کے نزدیک یہ حجت نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے خواب کا دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا ثلاثہ, خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. منہا تحاویل من الشیطان لیحزن ابن آدم, تین طرح کے خواب ہوتے ہیں, ان میں سے ایک تو تحاویل ہیں, ڈراوے کی چیزیں ہیں جن سے شیطان آدم کی اولاد کو ڈراتا ہے. خواب میں آتی شیطان کچھ بھی ڈراتا, ڈراونے خواب سبھی کو آتے ہیں, تو جو ڈراتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان ڈراتا ہے. کوئی پیچھے لگا بھاگ رہا, بھاگنے نہیں آ رہا, تو اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے, سانپ آیا لپٹ جا, کچھ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات شیطان انسان کو ڈراتا ہے تاکہ وہ غمگین ہو جائے, پریشان ہو جائے. وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقِظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ, پھر اس میں سے ایک خواب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو دن بھر فکر کرتا ہے, سوچتا رہتا ہے, تو رات میں خواب میں بھی وہی اس کو آتا ہے. جاگتے میں جو سوچتا ہے وہی خواب میں بھی آتا ہے. کل جانا ہے, انٹرویو دینا ہے, کل شادی ہے, تو خواب میں بھی شادی. جو آپ کو تو کیا ہے, شادی کا ہو گیا, ابھی تک نہیں, باقی ہے. تو بعض اوقات جو چیز ذہن میں چلتی رہتی ہے وہی خواب میں بھی آتی ہے. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة, اور اس میں ایک خواب وہ بھی ہوتا ہے جو جزء من 46 جزءا من النبوة, جو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے, جو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی ہوئی بات ہوتی ہے. تو خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور جو دل میں دن بھر چلتے رہتا ہے پروسیسنگ، رات میں اس کا یہ آؤٹ پٹ آتا تھا آپ میں، تو ایسا ہوتا ہے. تو ابن ماجہ کی روایت ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا خواب دلیل نہیں ہے؟ اور نبوت سے اس کو جوڑا گیا تو پھر تو زیادہ دلیل ہونا چاہیے کہ نہیں. تو سوچ رہے ہاں تو بولنے کو دل بول رہا ہے، ابھی کیا کریں گے؟ کسی چیز کا جز ملنا، کل ملنا ہے. یہاں پہ کوئی آدمی کہے کہ نبوت کیا جدا میں سے ہے وہ، لہذا کوئی آدمی یہ پا لے تو نبوت پا لیا، نبی بن گیا نہ ہو. تو نبی کی بات حجت ہوتی ہے، خواب حجت ہوگا نہیں. اللہ کی طرف سے بعض اوقات خواب میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، لیکن وہ دلیل ہو سکتی شریعت کی نہیں. کیا صرف اللہ والوں کو صحیح خواب آتے؟ نہیں. کیا کافر کو سچا خواب آ سکتا ہے؟ دلیل نہیں ہمارے پتہ ہے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ اور وہ جو دو لوگ ان کے ساتھ میں تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدی جو تھے جیل میں، ان کو جو خواب آئے وہ سچے تھے کہ جھوٹے؟ انہوں نے جاتے ہی پہلے قید خانے میں جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے ان کو کس کی دعوت دیے؟ توحید کی. تو وہ توحید پہ تھے کیا؟ لیکن خواب کیسا تھا؟ یعنی جو توحید پہ نہیں ہے اس کا خواب بھی کیسا ہو سکتا ہے؟ تو سچا خواب آنا اس کی کوئی بڑائی ہے؟ وہ ایمان پہ بھی نہیں ہے لیکن خواب کیسا ہے؟ سچا. بولے ان کے خواب سچے آتے، بھوتنے کا آدمی ضروری نہیں ہے. کسی کو سچا خواب آئے تو وہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ توحید پہ ہی نہیں ہے، حق پہ کہاں سے ہوگا وہ. لیکن خواب کیسا ہے؟ سچا ہے. تو خواب شرعی حجت نہیں، لیکن خواب سچا ہو سکتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہم خواب کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کر سکتے؟ تین قسم کے خواب ہیں، تو اس میں سے طے کون کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ انبیاء بتاتے ہیں کہ یہ خواب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مشورہ ہوا سب کا اذان دینے کے بارے میں، یعنی نماز کے لیے بلانے کے لیے، تو سب مشورہ ہوا، کئی رائے اس میں آئی، آپ نے کسی کو پسند نہیں کیا، ویسی مجلس ختم ہوئی. اب یہ گھر پہ آئے کون؟ عبداللہ بن زید. گھر پہ آنے کے بعد ان کو بھی یہی فکر تھی کہ کیسا بلایا جائے نماز کے لیے لوگوں کو. سو گئے تو خواب میں دیکھا فرشتے نے ان کو کیا سکھائی؟ اذان. جیسی نیند سے اٹھے جا کے سیدھا اذان دی، کیونکہ سچا خواب ہے. صحیح ہے؟ ہاں. کچھ لوگوں کو واقعی معلوم نہیں، مطلب کیا چل رہا ہے معلوم نہیں. کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنا خواب سنایا. آپ نے کہا انہا لرؤیا صدق انشاءاللہ، لرؤیا حق انشاءاللہ، تمہارا خواب انشاءاللہ حق ہے. تو حق ہے خواب کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہا کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو اور تم اذان کے کلمات ان کو سکھاؤ. تو خواب کس پر پیش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اذان اچھی ہے کہ بری؟ اچھی ہے نا. اللہ کا نام اچھا، نبی کا نام اچھا، نماز کی دعوت اچھی، سب اچھا، اس میں برا کیا ہے؟ لیکن پیش کس پہ کیا؟ کیا انہوں نے کہا کہ جب خواب آیا ہے تو ڈائریکٹ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہی ہے نا، جا کے میں سیدھا اذان دیتا ہوں. کیا انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ نہیں. صحابہ کا طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر خواب کوئی آدمی دیکھے، چاہے اس میں کتنی بھی اچھائی کیوں نہ ہو، اس خواب کو کس پر پیش کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے درمیان، تو کیا کرے؟ آپ کی سنت پر، آپ کی تعلیمات پر پیش کرے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ صحیح ہے، اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی تعلیمات کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اب صحیح بھی ہے غلط بھی ہے معلوم نہیں پڑ رہا، تو کیا کریں گے؟ اس پہ عمل کرنا لازم ہے. کیا خواب میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کوئی حکم دیا اس کو ایسا کر، کیا نبی کی بات ماننا لازم ہے اور اس خواب میں جو حکم دیا وہ ماننا لازم ہے؟ آپ تو بولے نبی کی بات ماننا لازم ہے. ہاں دیکھیں حدیث میں دیکھنا پڑے گا، حدیث نبی بول رہے نا اس کو. اگر خواب میں یہاں سے کہیں اسی سال حج کو جا، کیا یہ لازم ہوگا اس کے اوپر؟ نہیں، مالدار ہے وہ تو. ہاں ویسے بھی فرض ہے، تو اسی سال فرض ہے. حدیث میں کیا ہے؟ جلدی کرو. یہ نہیں کہا کہ اسی سال کا مال آتے ہی کرو، جلدی کرے آدمی. ہاں خواب سے دلیل نہیں لی جا سکتی ہے. آج یہ بتائے کل دوسرا بتا سکتے ہیں؟ اس میں کیا خلاف ہے؟ شریعت کے خلاف ہے. شریعت کیا خلاف ہے؟ جلدی حج کرنا خلاف ہے شریعت کے. پیش کرو بتاؤ. ہاں خواب میں آئے نبی ہے، اس کی دلیل ہے کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا. کیسا پہچانا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی اور شیطان کسی کی شکل میں آ کے بتا سکتا ہے؟ اگر اس نے دیکھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب تو پہچان لیتا کہ جب یہ نبی کی شکل میں ہے کا مطلب دوسرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں کہ میری شکل شیطان اختیار کر سکتا ہے. لیکن جب اس نے پہلی مرتبہ ہی دیکھا نہیں تو پہچانے گا کیسا؟ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا سکتا ہے حدیث کی کتابوں میں جو اوصاف آئے ہیں ان کے مطابق ہیں، تو گمان کر سکتا ہے، یقین نہیں، کیونکہ اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں بھی غلطی سے ہو سکتی ہے، تو دلیل نہیں ہے. لیکن مان لیجیے اگر واقعی ان اوصاف کے مطابق ہے اور پھر بھی اگر کوئی حکم دے خواب میں، تو اس بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، النائم لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہ بشیء هل یجب علیہ امتثالہ ولا بد او لا بد ان یعرضہ علی الشرع الظاہر. کہتے ہیں فالثانی هو المعتمد. ایک سویا ہوا آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، دیکھا کہ آپ حکم دے رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے اس حکم کا ماننا لازم ہو جاتا ہے یا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر شریعت پر اس کو پیش کرے؟ یا حکم ماننا لازم ہو جاتا ہے یا شریعت کے احکام اور تعلیمات پر پیش کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ کہتے ہیں کہ فالثانی هو المعتمد، معتمد بات قابل اعتماد بات دوسری ہے. یعنی کیا؟ اس کو شریعت پر پیش کرنا ضروری ہے کہ کیا شریعت میں یہ لازم ہے یا نہیں. نہیں لازم ہے تو لازم خواب میں ہو سکتا ہے، جیسے نبی خواب میں کسی کے آئے اور دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہیں کہ تحجد تیرے لیے لازم، تو کیا اس پر تحجد لازم ہوگی؟ تحجد کوئی برا عمل ہے، پابندی سے پڑھنا کوئی غلط بات ہے، لیکن لازم خواب میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تحجد لازم نہیں. یا مسواک لازم ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ کہہ سکتا نہیں سب پہ نہیں، میرے اوپر لازم بول سکتا ہے؟ شریعت میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا. امام النووی کہتے ہیں شرح مسلم میں، کہتے ہیں وَقَدَ قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ، اور ایسے ہی ہمارے اصحاب اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے کہا ہے. فَنَقَلُ الْإِتِّفَاقَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُغَيَّرُ بِسَبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ. کہتے ہیں ہمارے اور دوسرے بھی علماء نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے، اجماع اس پر کہ شریعت میں جو چیزیں پہلے سے طے ہیں کسی خواب کی بنیاد پر وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ نہیں. خواب کی بنیاد پر شریعت میں طے شدہ کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اس پر علماء کا کیا ہے؟ اجماع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو خواب اگر شرعی حجت ہوتی تو آدمی کو کرنا لازم ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری چیز، ایک آدمی کے دل میں کوئی بات آئے اور یہ کہا کہ اللہ نے میری طرف الہام کیا. دل میں جو خیالات ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی کسی کے دل پہ تصرف کر سکتا ہے. اب ایک آدمی کہے کہ یہ میرے دل میں جو خیال آیا اللہ کی طرف سے ہے, وہ کوئی دلیل اس کے پاس ہے اس کو پہچاننے کی؟ کس بنیاد پر وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اللہ ہی کی طرف سے آیا؟ کوئی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے. اللہ بھی وسوسوا فی صدور الناس, دل میں وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, جو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. جنات براہ راست دل میں وسوسے ڈالتے ہیں, اور انسان کیسا ڈالتے ہیں؟ کان کے راستے سے سیدھا دل میں. اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, آدمی کا دل بھی اس کے ساتھ میں وسوسے ڈال کے اس کو کنفیوز کرتا رہتا ہے. تو دل میں خیالات آتے ہیں, شیطان خیالات ڈالتا ہے, اور آدمی اللہ بھی اس کے دل میں تصرف کرتا ہے. جیسے کہ حدیث میں کیا ہے, لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں, جیسا چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اللہ جیسا چاہتا ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے, کسی کو گمراہ کرتا ہے. اب دل میں جو بات آئی ہے, اور بعض روایات میں فرشتہ بھی دل میں بات ڈالتا ہے, تو اب دل میں جو بات آئی ہے وہ کدھر سے اس کے وہ معلوم کر سکتا ہے؟ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو ایسا آدمی حتمی طور پر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا اس کے پاس ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ اس حدیث کو دیکھے, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہا کہ میرے دل میں جو بات آئی وہ حق ہے, میں اسی پہ عمل کروں گا, تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو سکتا ہے. گمراہ اگر صحیح بات تھی تو ٹھیک ہے, لیکن غلط بات بھی ہو سکتی ہے. دل میں آنے والے خیالات جن کو بہت سارے لوگ الہام کہتے ہیں, یہ دلیل نہیں ہے. اس کو سیٹ کیجیے ٹھیک سے. تو دل میں آنے والے خیالات دلیل نہیں ہیں. اسی طرح سے خواب اور دوسری چیزیں جس طرح کی, یعنی جس کو کشف لوگ کہتے ہیں, کوئی دیکھے اس کو ایسا اور کہے کہ میں فرشتہ ہوں یا میں فلانا بزرگ ہوں, میں خضر ہوں. آج تو آپ کی بہت زبردست بات ہوگی. کیا ہوا؟ خضر ملے, رستہ بتائے اور بولے ایسا عمل کیا کر, ہر قدم پہ کھڑا کر. تو اب جو ملا ہے وہ خضر ہے یا نہیں؟ شیطان آیا اور کسی کا بھی نام لے کے کیا کچھ بتا نہیں سکتا اس کو؟ بتا سکتا. بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے نبی نے فرمایا میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے, لیکن دوسروں کی شکل کر سکتا ہے. کوئی بابا کی شکل میں آ سکتا ہے, اللہ والا کچھ بتایا ایک دم عجیب و غریب چیز اور تو ایسا کیا کر. تو کوئی آدمی اس کو شیطان آ کے کسی صورت میں آ کے گمراہ کر سکتا ہے. بولے ہم لوگ رات میں جا رہے تھے, ہر درگاہ پہ جا رہے تھے, ہم کو ہر چوک میں وہ بزرگ ملتے تھے, بولتے تھے یہاں سے جاؤ, وہاں سے جاؤ, وہاں سے جاؤ. بولے اللہ والے رہیں گے نا برابر. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے پہلے وہاں کھڑے ہوئے ڈنڈا لے کے. شروع میں تو ہم ڈرے, لیکن انہوں نے بولے نہیں نہیں میں فلاں ہوں. تو یہ کون ہے؟ بزرگ ہیں, کوئی دلیل ہے؟ اللہ والے دنیا میں آئیں گے ان کو راستہ بتانے کے لیے؟ اللہ والے دنیا میں آئیں گے, ان کے پیچھے کیا ہے؟ وہ دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں کہا یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ دنیا میں واپس نہیں جائیں گے. اگر یہ طے نہیں ہوا ہوتا تو ان کو بھیجا جاتا دنیا میں. دنیا میں کوئی آتا نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک کے لیے ان کے پیچھے یا ان کے آگے کیا ہے؟ آڑ ہے, برزخ ہے. یہ اس سے بعد دنیا میں آ سکتے نہیں آ سکتے. ورنہ کئی علماء چلے گئے دنیا سے, آ کے اپنی بچی ہوئی کتابیں اور اپنے کام مکمل کر کے جاتے. کیا کسی نے؟ کتنے علماء ادھوری کتابیں چھوڑ کے گئے, وہ مکمل نہیں کرتے, آگے واپس بیٹھے, ارے آگے واپس, ہاں میں کچھ کام بچا ہوا میرا کر کے جاتا ہوں. تو کیوں نہیں کیا بتائیے؟ نہیں کرتے ہیں, وہ دنیا میں نہیں آتے ہیں. اگر واقعی نیک لوگ نیک کام کرنے کے لیے آئیں گے نا تو آ سکتے. تو آتے, کوئی آیا نہیں آیا آج تک. دادا جان آتے, بہت لڑ رہے تم لوگ میرے بعد, پوری میراث کے اندر वापस से मैं चेक करके सबको बराबर बांट जाता हूँ, फिर वापस गए। होता है ऐसा? नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से तय है कि दुनिया में नहीं आएंगे ये लोग। ठीक है, तो हमारे नजदीक ख्वाब और इस तरह की कश्फ और इल्हाम वगैरह कोई दलील नहीं, किताब सुन्नत असल दलील है। नंबर 6, सही अहादीस और आसार पर एतमाद करना, यानी झूठी और ज़ईफ हदीसों पर एतमाद नहीं करना। ज़ईफ हदीसों से, ज़ईफ का मतलब क्या? कमजोर, जो पक्की नहीं है, जिसमें पुख्तगी के साथ आदमी नहीं कह सके कि हाँ ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक मोतबर जरियों से आई है, ऐसे हदीस को क्या कहते हैं? सही। अगर कोई पक्की आई है तो उसको क्या कहते हैं? सही। और हसन भी उसी में आती है अगर रावी एतमाद के लायक है, लेकिन हाफिजा बहुत ज्यादा पक्का नहीं है, ठीक है, एवरेज हाफिजा है, कभी कभी भूल हो जाती है, तो ऐसा हाफिजा वाला क्या होता है? ऐसे हाफिज वाले की हदीस को क्या कहते हैं? हसन। तो हम सही हदीस को मानते में हसन अपने आप आ जाए। बाद कहते देखो ये सिर्फ सही हदीस को मानते हसन को नहीं, सही को भी मानते हसन को भी मानते हैं। इमाम अबू हनीफा का कौल याद है आपको, इदा सहल हदीस फहुआ मजहबी, जब कोई हदीस सही साबित हो तो मेरा मजहब है। हसन नहीं मानते थे क्या? हसन मानते थे, लेकिन बाद वक्त आदमी सही का इतलाक हसन पर भी करता है, इस एतबार से कि हसन और सही में जो फर्क है वह हदीस की कुव्वत के एतबार से है, मकबूलियत के एतबार से नहीं। समझ में आ रही बात? क्या हम हसन मानते नहीं है सही मानते हैं? ऐसा नहीं होता है, मसला दोनों से वैसे ही साबित होता है, लेकिन दोनों में तफावत फर्क जो होता है वो उनके उनकी कुव्वत के एतबार से होता है, कबूलियत के एतबार से नहीं कि हम एक मानेंगे एक नहीं मानेंगे। हाँ, एक दूसरे से ज्यादा कवि है, जैसे जो हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में हो वो अबू दाऊद की हदीस से ज्यादा पक्की होगी, क्योंकि बुखारी मुस्लिम की हदीस दोनों जो एक हदीस दोनों किताबों में हो ज्यादा पक्की होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इब्न माजा की रिवायत नहीं मानेंगे। समझ में आ रही बात? तो पुख्तगी के एतबार से फर्क होता है, मरातिब होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक मानते दूसरा नहीं मानते। लेकिन ज़ईफ हदीस, ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर अकीदा और अहकाम की बुनियाद नहीं रखी जाएगी। और राजह कौल के मुताबिक हमारे नजदीक फजाइल में भी ज़ईफ हदीस इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इमाम मुस्लिम का यही कौल है, उन्होंने सही मुस्लिम के मुकदमे में इसको जिक्र किया है, लिहाजा इस पर इजमा नकल करना गलती है, क्योंकि इमाम मुस्लिम और दूसरे उलमा भी ज़ईफ हदीसों को तस्लीम नहीं करते थे, ना अकायद में, ना मसायल में, ना फवायद में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल लदीना आमनु इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लाइल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में अपने किए पर नादिम होते रहो, बाद में अपने किए पर पछतावे में पड़ जाओ। तो अल्लाह ने बताया कि फासिक की खबर कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी तहकीक मोतबर ज़राए से करना चाहिए। तो ऐसा इंसान जो किरदार के एतबार से मोतबर ना हो, ऐसे आदमी की रिवायत कबूल की जाएगी नहीं। फासिक की खबर मोतबर नहीं है दुनिया के मामला में, तो दीन के मामला में हो सकती है नहीं। तो ऐसी हदीसें हम नहीं तस्लीम करते हैं जिनका बताने वाला पुख्ता किरदार का हामिल न हो, ऐसी हदीसें हम कबूल नहीं करते हैं। तो मोतबर दरियों से दीन को लेना चाहिए, ये अहले हक का मनहज होता है। इस सिलसिले में इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कान युकाल انما هذه الاحاديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم فانظروا عمن تاخذونها। الجرح والتعديل में ये एक और मौजूद है कि इब्न सीरीन कहते हैं कि ये जो हदीसें हैं ये दीन है, लिहाजा तुम देख लो कि तुम किन से इनको हासिल कर रहे हो, यानी हदीस के लिए सिर्फ मतन नहीं देखा जाएगा बल्कि हदीस के लिए ये भी देखना चाहिए कि हदीस किन से ले रहे हैं, यानी हदीस के रुवात, जिन जिन से हदीस पहुंची है इनकी तहकीक करना जरूरी है। लिहाजा अगर मोतबर हदीस है तो मानी जाएगी, मोतबर हदीस नहीं है तो मानी कबूल नहीं की जाएगी, ना उस पर अकीदे की बुनियाद रखेंगे ना अहकाम की। तो इस रिवायत से اس قول سے جو ابن سیرین تابعین میں سے ہیں, اور قرآن کی اس آیت سے بہت ساری احادیث بھی اس باب میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو بہت ساری باتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے, اتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم, خبردار تم ان سے بچ کے رہنا, ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی نہیں ہوگی, تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی. یعنی ایک دم نئی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جو پچھلوں سے نہیں آئی ہوگی. اچانک حدیث آتی کیا؟ حدیث کیسے آتی ہے؟ نبی صحابہ تابعین ہوتے 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 ہم تک آتی, محدث تک آتی ہے. تو اچانک کوئی حدیث آتی جو پچھلے تھی نہیں, ایسی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی جو جھوٹی حدیثیں ہیں. تو آپ نے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ہم کو کہا ہے, لہٰذا جب ان سے بچنے کے لیے کہا تو ان کی تحقیق ضروری ہوئی کہ کون وہ ہیں کون نہیں ہیں, اور معتبر لوگوں سے ہی حدیث اخذ کرنا چاہیے. ساتویں چیز اس سلسلے میں اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضعیف حدیث کیوں نہیں لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے جس حدیث کو آپ ضعیف سمجھتے ہو سکتا ہے وہ حدیث کیا ہو, صحیح ہو. دیکھیے دین میں اصول یہی ہے کہ شرعی نفاذ کے لیے اصول کے اعتبار سے بات پختہ ثابت ہونا چاہیے, اگر وہ پختہ ثابت نہیں ہوتی ہے تو امکان کے باوجود اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ بہت اہم اصول ہے, اس کو یاد رکھیے. ایک بات شرعی اصول کے اعتبار سے پختہ قابل قبول ثابت ہونا چاہیے, اگر اس کا امکان ہے صحیح ہونے کا لیکن پکا اصول سے وہ ثابت نہیں ہوا تو اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی آیا اور وہ آدمی پکا نہیں ہے لیکن بولا میں نے چاند دیکھا. ایسا آدمی جو جس کو ٹھیک سے دکھتا بھی نہیں, اور یہ آدمی نماز روزے کا پابند بھی نہیں, اور داڑھی بھی کاٹتا ہے, اور سگریٹ بھی پیتا ہے, اور گالی بھی دیتا ہے, اور آگے کیا بول رہا میں نے دیکھا چاند, کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ قسم کھا کے بول سکتے جھوٹ بول رہا ہے؟ بول سکتے آپ؟ نہیں نا. تو پھر مانیں گے اس کو؟ صحیح بھی تو ہو سکتا ہے نا, لیکن آپ کے لیے اصول کیا ہے کہ اس کی خبر آپ نے قبول کرنا ہے؟ نہیں, کیونکہ رمضان کی چاند کی خبر دینے کے لیے معتبر آدمی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے آدمی کی خبر قبول نہیں کی جائے گی, اور راجع قول کے مطابق دو آدمی دینا چاہیے گواہی. تو اب ایک آدمی اور نہیں ہے اور ایک ہی آدمی گواہی دے رہا ہے, تو اب اس کی گواہی مقبول ہوگی؟ نہیں. اور ایسا آدمی دے جس کا تقویٰ معروف اور معتبر نہیں ہے, تو ایسے آدمی کی گواہی معتبر ہوگی؟ نہیں. کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو, اگر رہا تو ہے بھی تو سکتا, ضروری تو نہیں جھوٹ بول رہا, لیکن اصول کیا ہے کہ ہم اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے. روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ یہ چھپ کے رکھیں گے؟ رکھ سکتے. قاضی کیا فیصلہ دے گا, روزہ رکھو کہ مت رکھو؟ رکھو بولے گا. اصول یہ ہے کہ معتبر آدمی نے چاند کی گواہی نہیں دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی مقبول نہیں ہے, اور گواہی اگر مقبول نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر روزہ رکھیں گے نہیں. یہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح بھی ہو, لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے اصول یہ ہے کہ معتبر ہونا چاہیے. تو یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہو تو چلو آپ عمل کر لیتے ہیں اس کے اوپر, صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اصول یہ ہے کہ معتبر ذریعے سے بات آئے گی تبھی اس کو دین کا حصہ بنایا جائے گا, تبھی اس کو نبی سے جوڑا جائے گا. اگر معتبر ذریعے سے نہیں آئی تو نبی سے جوڑنے کا جرم ہم نہیں بولتے. آپ نے فرمایا جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں, تو ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں. لہذا مشکوک چیزوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الصدق طمأنینۃ وان الکذب ریبۃ, اس چیز کو چھوڑ جس میں شک شبہ ہے, اور اس چیز کو اختیار کر جس میں شک نہیں ہے. شک والی چیز کو چھوڑ کر کیا اختیار کر؟ جس میں شک نہیں ہے. اس لیے کہ صرف سچائی اطمینان والی ہوتی ہے اور جھوٹ کھٹکتا رہتا ہے. تو جب تک کہ اطمینان کے ساتھ یقین نہ ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو سچا آدمی لے کر آ رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. من جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آیا اور جو اس کو سچ مان لے یہی لوگ بچنے والے ہیں. تو ضعیف حدیث میں یقین نہیں ہوتا کہ یہ نبی کی ہے، یہ آدمی غلطی کرتا ہے، یہ آدمی متقی نہیں ہے، لہذا اس کی بات شریعت میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. لہذا اس آدمی کی بات جب دنیا کے معاملات میں معتبر نہیں ہے تو نبی کے بارے میں کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ لہذا اس میں یقین و اطمینان نہیں ہے، اس کو قبول اصول کے اعتبار سے کیا جائے گا نہیں. اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. ساتواں اصول اس میں یہ ہے کہ کسی مسئلے میں تمام نصوص کو جمع کر کے معنی اخذ کرنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ ایک حدیث ایک آیت کہیں سے اٹھا لی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، بلکہ کیا کرنا، کسی مسئلے میں کئی دلیلوں کو جمع کر کے ان سے سب سے جو مسئلہ سامنے آتا ہے اس سے حکم جو بھی شریعت کا ہے وہ اخذ کرنا. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہتے اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم کو امام کی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. پھر ثابت ہوتا ہے اس سے نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو، تو کان اور منہ دونوں کے لیے حکم ہے نا، دھیان سے سنو کان کے لیے اور چپ رہو منہ کے لیے، ماشاءاللہ. تو اب پڑھنا کہاں سے آیا ثابت؟ بعض علماء نے تو یہی کہا ہے کہ اس میں سرے سے امام کے پیچھے پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں. اشرف علی تھانوی صاحب بولتے ہیں، کبھی اور دیکھیں گے ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں ہے ہی نہیں. لیکن مان لیجئے کوئی کہتا کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، تب بھی اس سے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ثابت نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ امام سنت کے مطابق جب پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، چپ ہو گیا. اب چپ چپ ہو گیا پڑھ رہا تو مقتدی پیچھے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہ قرآن جب پڑھ رہا ہے امام اس وقت پڑھ رہا ہے نہیں، تو اس میں ممانعت کہاں سے آئی؟ اگر ایک مقتدی امام کے سکتات میں پڑھ لے تو کیا وہ اس آیت کا مخالف ہوتا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا کہ اس آیت کے باوجود بھی مقتدی پیچھے پڑھ سکتا ہے، تو یہ مقتدی کے پڑھنے کے خلاف ہوئی نہیں، کیونکہ ایک امام اگر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، اب اس کے وقت میں کچھ چپ بیٹھتا کہ اللہ اکبر بولتی پڑھنا شروع کرتا؟ چپ ہوتا نا. اب امام لمبی دعا پڑھ رہا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ آگے بھی ہے. اب مقتدی پڑھا زبان سبحانک اللہ وبحمدک تبارک اسمک و تعالی جزاک اللہ خیر، الحمدللہ رب العالمین، شروع کر دیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا اس نے. تو اب اس کے بعد امام نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، کیا امام کے پڑھنے کے دوران اس نے پڑھا؟ کیونکہ اذا قرئ القرآن ثنا نہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، سن رہا میں، سن رہا ہوں. تو کیا یہ آیت کسی مقتدی کے ہر نماز میں امام کے پیچھے پڑھنے کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ تو صرف اس آیت اس حالت کے بارے میں بولی جا سکتی ہے. اگر کوئی دلیل لے رہا تو ہم بھی نہیں لیتے اس سے دلیل، جو لے رہا ہے اس سے دلیل ہے، وہ صرف اس حالت پر منتقل کر سکتا ہے جب امام پڑھ رہا ہے، اس کے سکتات میں بھی نہیں روک سکتا اور اس سے پہلے بھی نہیں روک سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ دلیل لی جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے کیا آپ کے پاس؟ حدیث بھی تو ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے امام بن کر اور پیچھے مقتدی تھے، اور آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ شاید کہ تم پڑھتے ہو. ہاں کہا، صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول جلدی جلدی پڑھتے ہیں. معلوم ہے جلدی جلدی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کب پڑھتے، کچھ اس میں ذکر ہے؟ نہیں. آپ نے پوچھا کب پڑھتے، میرے پہلے، میرے بعد، میرے ساتھ؟ کچھ نہیں. آپ نے کہا، کیا کہا؟ لا تفعلوا، مت پڑھو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 113 نہیں پڑھنا اور ایک پڑھنا کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں نا، تو 113 نہیں پڑھنا اور ایک پڑھنا کی دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ کی؟ آپ نے کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کی. تو معلوم ہوا کہ ایک سورت کون سی ہے، تو اس کے لیے پڑھو ہے، اور باقی کے لیے کیا ہے؟ مت پڑھو. لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو اس کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو اب قرآن اور حدیث کو ملا کے دیکھنے سے کیا معلوم پڑا؟ قرآن بتا رہا ہے لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور وہ جو مت پڑھو والا معاملہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ باقی صورتوں کے لیے، باقی صورتوں کے لیے. کچھ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو. اولا تو بہت سارے محدثین نے کہا یہ شاذ ہے. اگر کوئی کہتا شاذ نہیں ہے تب بھی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وہ اسی سے مقید ہے جب امام پڑھ رہا ہو، اس کے پہلے اور سکتات کے لیے بھی منع نہیں ہے. مزید یہ کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ پڑھے قرأت کرے تو تم چپ رہو، اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ چپ رہو. جب امام پڑھ رہا ہے تو تم چپ رہو کا مطلب سورہ فاتحہ پہ بھی چپ رہو یا سورتوں پہ چپ رہو، یعنی باقی مت پڑھو چپ رہو یا سورہ فاتحہ بھی مت پڑھو چپ رہو. پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے چپ رہو منع کس سے کیا، سورہ فاتحہ سے یا باقی سورتوں سے؟ تو یہاں پر مت پڑھو کا جو حکم ہے چپ رہو قرات کے وقت میں، کس کے لیے ہوگا؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا مردار کو کیا کر دیا، حلال کیا نا، حرام. مردار کیا ہے؟ حرام ہے. اب قرآن میں ایسا ہے نا، اور مچھلی لایا تڑپ رہی تھی اور مر گئی، بیوی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کی اس کے اوپر، اور اب مچھلی مر گئی تو اب یہ خود سے مری کہ ذبح کیا؟ خود سے مرا ہوا کیا رہتا؟ بکری خود سے مری تو مردار ہے نا. اب یہ نہیں مردار کون بولا آپ کو؟ قرآن میں ہے اللہ نے کیا کہا، میتا کیا ہے؟ حرام. میتا حرام ہے، لیکن حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ ہمارے لیے دو چیزیں کیا کر دی گئی ہیں، حلال. دو مردہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مچھلی، دوسری ہے ٹڈی. کون اذان دے رہے ہیں اس میں سے اذان؟ تو مچھلی کیا ہے ہمارے لیے؟ حلال. قرآن میں نہیں ہے لیکن کہاں ملی؟ وہ حدیث میں ملی. تو اب قرآن اور حدیث کو جمع کریں گے، یہ کہیں گے قرآن بڑا کہ حدیث بڑی، مت کھا مچھلی، مت کھا. لیکن معلوم یہ ہوا قرآن میں عموماً مردار کو حرام کیا گیا، لیکن حدیث میں بتلایا گیا. وہ کہے نہیں مچھلی مردہ میں آتی نہیں، ان کی پیارے حدیث بتا رہی ہے مردہ حلال ہے ہمارے لیے، اور مردہ میں کس کو شمار کیا؟ مچھلی کو. کہ مچھلی مر بھی جائے وہ میتا ہے، میتتان میتا ہے وہ، لیکن میتا پھر بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ تو یہ ٹکرارا نہیں، یہ استثناء اس کو بولتے ہیں. ایک عام چیز حرام ہے اس میں سے کچھ حلال بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کو استثناء کہتے ہیں، کہ ایک عمومی قاعدے میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں، عمومی قاعدے میں ایکسیپشن ہوتا ہے. تو عمومی قاعدہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ایکسیپشن کیا ہے اس میں؟ سورہ فاتحہ. تو اب کیا ہوا، دونوں چیزیں جمع، ہم ساری دلیلیں جمع کر کے اس سے اصول اخذ کرتے ہیں. مزید یہ کہ حضرت عمر کا بھی فتویٰ ہے کہ پڑھنا چاہیے. تو یہ ساتویں چیز ہم نے دیکھی اس سلسلے میں، جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ رسول نے جو کچھ دیا وہ سب لینا چاہیے. خالی قرآن دیا یا حدیث بھی دی؟ قرآن بھی دیا ہم کو اور حدیث بھی دی ہم کو. لہٰذا صرف قرآن لے کر حدیث چھوڑنا صحیح ہوگا نہیں، دونوں آپ کو لینا چاہیے. تو قرآن کو لیا آدمی کا قرآن میں تو منع ہے، اور حدیث میں اگر اس کی اجازت ملتی ہے یا حکم ملتا ہے تو اس کو بھی ہم مانیں گے، یا دونوں میں سے ایک کو لے کے ایک کو چھوڑیں گے. ہم قرآن و حدیث کو ٹکرا کے ایک کو لے کے ایک چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم قرآن و حدیث کو جمع کر کے اس میں سے جو معنی سامنے آتے ہیں اس کو عرض کرتے. اس کی کئی اور مثالیں ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے بتلایا کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ساری چیزوں کو زندہ چیزوں کو کس سے بنایا؟ پانی سے، صحیح. اور جنات کو؟ تو یہ قرآن ہی میں ہے. لیکن فرشتوں کو وہ کہاں ہیں؟ گھر پہ، قرآن میں نہیں. وہ کہاں ہیں؟ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ نور سے. تو آپ قرآن بتا رہا ہے سب چیزیں پانی سے بنی، لیکن قرآن ہی بتا رہا ہے کہ جنات کس سے بنے؟ آگ سے. اور پھر قرآن ہی بتا رہا ہے کیا، حدیث بتا رہی کیا، فرشتے نور سے. اب کیا کریں گے، ٹکرائیں گے اس کو، اس کو کیا کریں گے، جمع کریں گے. ایک عمومی بات کے ذمن میں کئی بات ہوتی ہیں، ایک عمومی بات کے ذمن میں ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ اصول ہے کہ رسول جو کچھ دیں اس کو سب کو لینا چاہیے، ایک چیز لے کر ایک چیز کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، وہ گھمنڈ میں آ گیا، اس نے انکار کر دیا، گھمنڈ میں آیا اور وہ کافروں ہی میں سے تھا. یہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں. تو ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا نہیں؟ سب فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں، تو کیا ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا؟ کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. ہاں ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے کیا کہا، ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. سوال یہ کہ جب وہ جنات میں سے تھا تو حکم تو فرشتوں کو تھا نا. وَإِذْ قُلْنَا، کس کو کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو پھر ابلیس کو حکم تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. دلیل؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. معلوم ہوا کہ اس کو بھی حکم تھا، تو اس کو بھی حکم تھا، فرشتوں کو بھی حکم تھا، اور فرشتے فرشتے تھے اور ابلیس کیا تھا، جن. سمجھ میں آیا؟ تو قرآن میں اب وہی آیت لے لے آدمی اور اس پر کچھ بھی نکالنا شروع کر دے کہ دیکھو قرآن سے معلوم ہو رہا ابلیس کس میں سے تھا، فرشتوں میں سے، کیونکہ اللہ نے کہا فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں. تو دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے، دوسرے نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا اور اس کو بھی مستقل حکم تھا. اسی طرح سے بعض اوقات قرآن میں ہوتی ہے بات اور حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی، جیسے میں نے تخلیق کے سلسلے میں فرشتوں کا ذکر کیا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آدمی کو کچھ چیزیں لے کر کچھ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ سارے نصوص کو قبول کرنا چاہیے، سارے دلائل کو لے کر پھر ان سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، بچی ہوئی چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں یا جیسا بھی وقت ہم کو ملتا ہے اس کو ہم مکمل کریں گے.